أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة قرآن کریم کے موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ پانچویں ہے. اس سے پہلے چار سورتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات راجح ہی ہے کہ وہ اول ما نزل ہے، اور اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر، سورہ قلم اور پانچویں مرتبہ میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. تفسیر در منصور میں ہے کہ آپ نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ بعض اوقات غار حرا سے آتے جاتے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ نے خود جواب دیا، اور ایک روایت میں کہ ورقہ سے پوچھ کی دیا، اور کہا گیا کہ آپ رک جائیں. چنانچہ وہی فرشتہ جو اندر آیا تھا وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سنایا. فاتحہ کے کئی اسامی ہیں. فاتحہ بھی نام ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے، تساؤل بھی ہے، دعا بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، وکثرت الاسامی تدلو علی غزارت المعانی. زیادہ نام دلالت کرتے ہیں کہ بہت جامع سورت ہے. چنانچہ دارقطنی کے سنن میں اور دیگر مسانید میں بھی ہے، صحت اسانید کے ساتھ، کہ ایسی سورت نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ اس کے علاوہ قرآن میں نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے. موجود ترتیب فرشی جو حسب العرشی ہے، ان میں قرآن شریف کی پہلی سورت ہے، اور درست بات یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سات آیتیں. مکی اور مدنی کا اعتبار ہجرت سے کیا گیا ہے. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اگرچہ مدینہ میں ہو وہ مکی کہلاتی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہو. بعض مفسرین نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن درست بات جو زرکشی نے البرہان میں، عز ابن عبد السلام نے مناہل العرفان میں، باقلانی نے اعجاز القرآن میں، اور جلال الدین سیوطی نے اتقان میں تسلیم کی ہے، وہ یہ کہ مکی اور مدنی کا فرق ہجرت سے ہوگا، امام مجاہد سے ایک قول یہ ہے کہ انہا نزلت مرتین، مرتم بمکہ و مرتم بالمدینۃ المنورہ، نزول مقرر جسے مفسرین کہتے ہیں، لیکن یہ بات شاید اس وجہ سے ہے کہ احکام مدینہ میں نافذ ہوئے اور نماز میں اس کی اہمیت بہت بیان ہوئی، تو فظنوا انہا نزلت، لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب نازل ہوئی، حالانکہ نازل تو پہلے ہو چکی ہے. اہتمام شام کی وجہ سے یہ خیال کیا گیا، ورنہ تو مکہ ہی میں نازل ہے، جب ایک دفعہ نازل ہوئی تو دوبارہ کیا نازل ہوگی. حتی عد من حفواتہ، روح المانی میں ہے کہ امام مجاہد کی کمزور باتوں میں سے گنی گئی. فاتحہ علوم قرآن کا آئینہ ہے اور ایک فہرست ہے. جو علوم بالتفصیل قرآن کریم میں ہے وہ بالاجمال فاتحہ میں ہے. یہ عنوان بھی اختیار کیا گیا کہ فاتحہ فی کل سورت، ہر صورت میں فاتحہ موجود ہے، کئی کل کئی بعض کئی کچھ حصہ، لیکن ما من سورت القرآن الا احتوت علی ہذہ، قرآن کریم کی صورتیں ضرور فاتحہ کے مضامین اور مفاہیم پر مشتمل ہیں. اسے سورت شکر بھی کہا گیا ہے، اگر کوئی اللہ کا کامل شکر کرنا چاہے تو فاتحہ پڑھے. اسے رقیہ بھی کہا گیا ہے، دم. ابو سعید خدری بما اصحاب کے کسی جگہ قیام پذیر تھے، بخاری میں یہ واقعہ 14 جگہ ہے، فضائل قرآن میں بھی ہے اور اجارہ میں بھی ہے اور مغانم میں بھی ہے اور بیو میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، اور کئی جگہ بخاری بھی ادنا مناسبت اس کو لائے. وہاں قوم کا ایک امیر کہیں سے لدی ہو گیا تھا، سانپ وغیرہ نے ڈسا تھا، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه، بڑی کوششیں کی گئی لیکن اس کو آرام نہیں آیا. کسی نے کہا کہ کچھ سفید پوش یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ دم درود ہو. ان لوگوں نے آ کے صحابہ سے مراجعت کی. ابو سعید نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہیں، عربی دستور ہے کہ مہمان کسی علاقے میں ٹھہرے تو آس پاس کی آبادی والے کھانے کا پوچھتے ہیں. اب میں دم تو جانتا ہوں لیکن نہیں دم کروں گا جب تک کہ حتی تجعلوا لنا جعلا، بخاری شریف میں ہے، ہمارے لیے کچھ بھیڑ بکریاں مقرر کرنی پڑے گی. بخاری میں ہے کہ 30 بھیڑ بکریاں طے ہوئی، صحیح مسلم میں ہے کہ 80 طے ہوئی، ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں کہ 120 طے ہوئی. تو اصل میں اس میں تعارض نہیں ہے، 30 بڑے بکرے ہیں دودھیا اور بچوں سمیت جو 7 پیدا ہوئے، 80 ہوں گے اور بعض بعض بکریاں دو دو تین تین دیتی ہے, ان سب کو ملا کر ننے منوں کو 120 ہو جائیں گے. تین دن تک صباحاً و مساءً ابو سعید گئے, ابو سعید خدری, اور ان کو آرام آیا اس لدیخ کو, سام کے ڈسے کو, اور انہوں نے پورا ایک ریوڑ ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے آپس میں کہا کہ جعلتا علی کتاب اللہ اجرا, آپ نے تو قرآن پر کچھ چیزیں لے لی, مشہور ہے کہ قرآن پہ تو کچھ نہیں لینا چاہیے. چنانچہ جب مدینہ منورہ پیش ہوئے, خدمت اقدس میں عرض کیا, آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا انا حق ما خستم علیہ اجرا کتاب اللہ, بہترین تحفہ عزت تعظیم وہ ہے جو قرآن شریف کے بدلے میں ملے. اور فرمایا کہ آپس میں تقسیم کرو, وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا, میرا حصہ بھی مقرر کرو. اور آپ بڑے بہت حیران ہوئے, آپ نے ابو سعید کو کہا آپ کو کیسے پتہ چلا, انہا رقیا, کہ یہ بہترین دم کا طریقہ ہے. کہتے ہیں ہر دم درود میں فاتحہ ہونا چاہیے. استاد محترم فقیہ ہذہ الامہ شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ یہ اعمال کو گرما دیتی ہے. جس طرح آگ نرم جھڑکتی ہے نا, آپ اسے مٹی کا تیل ڈالتے تو بھڑکتی, اس طرح مٹی پر تیل کا کام جو ہے نا, جلتی پر مٹی کا تیل کا کام فاتحہ کر دی. اس لیے نمازوں میں بھی شامل ہے, دعا میں بھی شامل ہے, خیر و برکت میں بھی شامل ہے. ایک روایت میں ہے کہ صبح صبح تین دفعہ پڑھی جائے اور تین دفعہ آیت الکرسی, رات تک حفاظت نصیب ہوتی ہے. رات کو پڑھی جائے اگلے صبح تک حفاظت نصیب ہوتی ہے. اور کتنا آسان وظیفہ ہے. جو لوگ سورتیں پڑھیں گے, کلمات اور دم کریں گے, ان کے دم میں اثر ہوگا اور چلے گا. جو نہیں کریں گے ان کا اثر نہیں ہوگا, ان کی جگہ ہی نہیں بنے گی, اوپر رجسٹرڈ جگہ بن جاتی ہے. اس لیے لوگ دم درود کے لیے اجازت لیتے, شیخ کو کہتے ہیں, کسی معروف بزرگ کو کہتے ہیں کیا مجھے اجازت دے دے کہ میں دم کر لوں. صرف یہی وجہ ہے اس کی کہ جن بزرگوں کے پاس اس کی تجربہ کاری ہے اور مہارت ہے, وہ جب کسی کو کہے کہ آپ دم کریں اور یہ طریقہ ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, بقدرت الہی اس کے دم میں اور پھونکنے میں آثار پیدا ہو جائے. اور یہ ایک بڑی دنیا ہے, ایسا جہان ہے کہ حیران رہ جائیں گے. نہ میڈیکل میں ہے, نہ حکمت میں ہے, نہ طب میں ہے. میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے, ایک شخص کو سانپ نے ڈسا تھا اور کافی دن اس پر گزر گئے تھے, یعنی فوری فائدہ نہیں ہوا اس کو. اور اس کو جو چیک کیا تو خون نہیں نکل رہا تھا, ریلا نکلتا تھا, پیپ نکل رہا تھا, یعنی خون ختم ہو گیا. خون جب ختم ہو جائے جسم میں تو آدمی کتنی دیر زندہ رہے گا. اس کے بعد ایک مستجاب الدعوات شخص کہیں سے ملا, اس نے کہا دم کرتے ہیں, آپ یقین فرمائیں میری زندگی کا یہ ایک روشن باب ہے. اور قرآن پر میرا ایمان بڑا ہے کہ جب اس نے دم کیا نا مجھے کہا آپ خون چیک کرو، اب سرخ صاف خون آ رہا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو امریکہ سے اول نمبر پاس ہے، ایشیا کا سب سے بڑا مقتدر شخصیت، میں نے ان کو کہا تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر گئے. کہا یار جی نے ٹولی دنیا میڈیکل ڈسپنس کو میرے کو ٹول عرصہ ڈاکٹری ڈھڑت کا، خون جب خراب ہو جائے کوئی علاج اس کا نہیں، بس اب تو مرنا ہی ہے. اور وہ اس کے بعد 32 سال زندہ رہا، بالکل اٹھ گیا، بس بیٹھ گیا ایسے بس رکھے ناست پوتا اور دم شروع کو جو دودھرے دیرے بڑھتا چپ چپ کر نماتے ہوئے اسے چیک کے گئے نا جی، سمر زبردست اعتماد ہے. انہی مشینوں سے ہم نے دوبارہ چیک کیا، پہلے تو نکلتا نہیں تھا، خون نہیں تھا، تش گند اور تکشنا شنا رلا ہوا بالکل. آپ جو چیک شروع ہو گیا تو لال سرخ صاف ستھرا خون آنے لگا. مولانا روم نے ایک شعر کہا ہے، وہ تو ایک اور موقع پر ہے لیکن فٹ ہو رہا ہے. مدتی در مثنوی تاخیر شد فرصت باید کے تا خوشیر شد. وہ کہتا ہے ایک زمانہ گزر گیا میرے مثنوی آنے میں بہت دیر ہو گئی، لیکن دیر چاہیے یہاں تک کہ خون سے دودھ بن گیا. مدتی در مثنوی تاخیر شد اور فرصت باید کے تاخون شیر شد. لا الہ الا اللہ. بعض منہوں کو بہت ہی طاقت حاصل ہے اور سب انسان ایک جیسے نہیں، بہت زبردست فرق ہے لوگوں میں. الحمدللہ الحمدللہ بعض دم یہاں میں بھی دیکھتا ہوں اور اس طرح لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، ہم تو آیاتیں پڑھتے ہیں حدیث کی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن 2-3 دن بعد دیکھو تو آرام آ چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کے بندوں کو دم کیا کرے، جب آپ سے کہے کہ مجھے درد ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، مناسبت دیکھ لیں کہ یا اس وقت کون سی آیت مناسب ہوگی. یا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اب جا کے انتقال ہوا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بچی کے پیٹ میں بچہ الٹا ہے. تو مجھے کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری تو نام کی کوئی چیز نہیں، میں نے کافی دیر غور کیا، سوچا، کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ پوچھتے رہے اور میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ویسے ہی کوئی دم کروں. میرا خیال یہ تھا کہ کوئی مناسبت ملنا چاہیے. وہ پھر ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو صاف کر دے، انہوں نے صفائی وفائی کی، وہ جو الٹا بچہ تھا وہ نکلوا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب میرے بہت دوست تھے، ایک دفعہ حج کے موسم میں حرم شریف کے اندر سب کچھ لے آئے چیک کرنے کے لیے، حالانکہ وہاں سخت منع ہے. کہا میں نے طواف کیا، آپ کی نیت کی اور مجھے آنے دیا، ڈاکٹری کا سارا سامان کعبہ میں لے آئے. کہا کسی کو چیک کرنا ہو، اتنے نیک سالے تھے. تو اگلے سال مجھے دوبارہ کہا کہ پھر حمل ہو گیا اور الٹا ہو گیا. میں نے کہا اب بچ جائے گا. کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا خیال یہ ہے کہ اللہ فضل کرے گا. ان کا حادثہ میرے ذہن میں تھا اور میں تفسیر پڑھا رہا تھا جب سورۃ ملک کی آیت آئی نا، افمن یمشی مکبًا علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. میں نے اس پر بہت دور تک دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا بچے کو اگر سیدھا کرے تو یہ کرے گا. میں نے ایک خاص طریقے سے مشق کی اس کی اور ان کو دم کیا، وہ بچہ گزشتہ سال اقصر العلوم سے فاضل ہو گیا. میں کبھی کبھی اس کو کہتا تھا کہ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے، پہلے ہی دم کر رہے تھے. میں نے کہا پہلے دم آتا ہی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کیسے دم کر رہا. اور جب میں نے ان کو طریقہ بتایا دم کرنے کا، یقین کرے انہوں نے کہا ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ جو پہلی تصویر ہے وہ الٹی ہے، دوسری سیدھی آئی. کیا کلمات ہیں، کیا عجائب طاقت ہے، پورے ارواح پر، فضا پر اثر ہے. الحمدللہ. تو بڑی طاقتور سورتوں میں سے ایک فاتحہ ہے. ابو سعید ابن معلا جلیل القدر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو ایک بڑی سورت بتاؤں گا. کہا اچانک وقت ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے. کہا میں نے مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے یاد دلایا کہ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا، فرمایا سورہ فاتحہ ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ سات آیتیں دوہرے اجر والی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے. بخاری فضائل فاتحہ میں موجود ہے. تعلق مضبوط رکھا کرو قرآن شریف سے اور سورتوں سے. بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ناغا نہ ہو پڑھنے میں، کوئی بھی عمل ہو آپ کا، راتوں کو سورہ ملک پڑھتے ہیں لوگ، مغرب کے بعد واقعہ پڑھتے ہیں مال اور رزق کی وسعت کے لیے، نہایت تیر بہدف ہے، آرام ملتا ہے زندگی میں. آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے کثرت سے، اور جن اور انس کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے. وہ تو خود حدیث میں موجود ہے کہ جہاں یہ پڑھ جائے زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ تیار ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی ایسی آیت ہے آیت الکرسی جس میں 18 مقامات الوہیت کے بیان ہوئے. اس طرح آیت کوئی اور نہیں ہے جس میں 18 مقامات الوہیت ہو. وہ میں عرض کروں گا. خیر کے کاموں میں ناغہ نہ کرے، بیمار ہو، سفر پر ہو، لیکن اپنے آموختے برقرار رکھے، پھر آپ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہوگی. آپ جس عزم کے ساتھ پڑھیں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دیر سویر کرتا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ اتنے دنوں بعد آئے، اور انہوں نے کہا جی بہت پریشانی آئے، بچے سب بیمار ہیں، گھر میں قیامت مچی ہوئی ہے اور بہت تکلیف ہے، مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، رزق کی گرانیاں ہے. مجدد صاحب نے کہا کہ لیا ہوئی جو ڈھیلے پڑے ہوئے نا استنجے کے، یہ ڈھیلا دے دو. مجدد صاحب نے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر سورہ اخلاص پڑی اور اس کو دم کیا اور اس کو دے دیا. جب اس کو دینے لگے دیکھا تو وہ سونے کا ٹکڑا تھا. وہ بڑا حیران ہوا، بڑا آسان کام ہے، میں سورہ اخلاص پڑھو اور سونا بناؤ. گھر آیا، بیوی کو کہا لے لو، آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اور بہت سارے ڈھیلے جمع کرائے اور دم کرنے بیٹھ گیا، چوف 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 سارا دن گزر گیا. وہ بیوی بھی ہنس رہی ہے کہ دماغ خراب ہو چکا ہے، مٹی کے ڈھیلے سے سونا بنتا ہے. بہت غصہ ہو کر کے مجدد صاحب کے پاس آیا، اور ان کو کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اپنے مریدوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اصل لفظ جو تھا وہ چھپا لیا جس سونا بنتا ہے, اور ویسے مجھے دکھانے کے لیے قل واللہ احد پڑا. مجھے جس صاحب نے کہا ڈھیلا لے لو, ہاتھ میں پکڑو, ہاتھ میں پکڑ لیا, کہ دیکھو میں پڑھتا ہوں ایک ایک لفظ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور چوف کرتے رہے, جہاں چوف کرتے وہاں لال ہو جاتا ہے. بڑا حیران ہوا. آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تو تم نے صحیح پڑھی لیکن اس کے لیے شیخ احمد کا منہ بھی چاہیے. مولانا روم اس لیے کہتے ہیں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بواد گرچہ از حلقوم عبد اللہ بواد. بعض منہوں کو شرف حاصل ہے, ان سے اللہ کا عہد و پیمان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بے نوا نہیں چھوڑتا ہے. تو کچھ قسم محنت بھی کیا کرو, صرف روح کا سو کا نہ رہا کرو. کچھ اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر, کچھ دیر کے لیے خدا تعالی کی الوہیت کا تصور, آخرت کی آمد کی تیاری, اور یہ کہ ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اس میں صدق اور امانت داری تلاش کر لو, درمیان سے حجابات اٹھ جائیں گے اور پھر سہولت پیدا ہو جائے گی. دیکھو دو طریقے ہیں, یا اسباب ہے یا مسبب ہے. مسبب اللہ کو کہتے ہیں. نہ اسباب آپ کے پاس موجود ہے نہ مسبب کو جانتے مانتے ہو, بس فرضی اسلام ہے, اس سے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین سے کبھی رشتہ رکھنا ہوگا. خود بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی, انہوں نے ایک یہودیہ کو مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے. پیغمبر اسلام کے پاس مقدمہ آیا, آپ نے مدعی و مدعالے کو سنا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کے دانت توڑے جائیں. جس نے اس کے دانت توڑے, حضرت نظر ابن انس کے چچا ہے, وہ چیخ پڑے. میں نے کہا میری بہن کے دانت نہ توڑے. آپ نے کہا یا انس کتاب اللہ قرآن میں وسن بسن, دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. چنانچہ جبریل فوراً آیا اور کہا کہ ان سے پوچھے اگر یہ لوگ عرش یعنی تاوان لینے پر رضامند ہے تو دانت توڑنا چھوڑ دو. اس سے پہلے قبائل کے قبائل تھک گئے تھے, جہان کے جھرگے ہو گئے تھے, لیکن اب جب ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ اس دانت کے بدلے میں آپ کو کچھ قیمت دے دی جائے, کچھ اونٹ دیا جائے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس طرح جملہ کہا, بخاری میں ہے, ربا اشعسا اغبرا, بعض پریشان حال بکرے بال, لو حلف علی اللہ لا برہم, جو وہ قسم کھائے اللہ وہی کرتا ہے. خود آپ حیران رہ گئے کہ یہ قبیلہ تو مانتا نہیں تھا. اور نظر ابن انس کہتے ہیں کہ نہ میری بہن کے دانت وان نہ توڑے جائے, تو اللہ تعالی کی طرف سے جبریل آیا اور وہی لے آیا اور باقاعدہ ان کا دل و دماغ تبدیل کر لیا, اور وہ تاوان لینے پر رضامند ہو گئے اور اس کو معاف کر دیا. تب آپ نے یہ جملہ کہا, رب عشا سا اغبرا لو حلف علی اللہ لا برہم. اللہ اکبر و کبیرہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ کمزور ہوتا ہے اور قابل اعتراض لباس میں ہوتے ہیں, وہ توریہ کرتے ہیں, لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں, کہ ہمارے اوپر لوگ جمع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا خاص راز و نیاز ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہے ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہر وقت لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہر وقت ان کو نیچے دیکھنا پڑتا ہے. شاید اس کے بدلے میں خداوند تعالیٰ ان کو اور ملکات دے دیتا ہے. اللہ اکبر. تو کرامات کا مستقل باب ہے قرآن شریف میں. زکریہ علیہ السلام 100 سال کے قریب ہو گئے تھے, پیغمبر ہے, بنی اسرائیل کے امام ہدا ہے, لیکن جب مریم بی بی کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھا, ہنالک دعا زکریہ ربہ, وہیں پر دعا کرنے لگے زکریہ علیہ السلام رب سے کہ جب اس کو بے موسم پھل دے رہے ہو تو مجھے بھی بے موسم بیٹا دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, یحییٰ پیدا ہو گئے. کرامات کا باب بہت حیران کن ہے. انبیاء اور مرسلین بھی کبھی کبھی حیران رہ جاتے. اس لیے بعض علماء نہیں مانتے, خیر ہے ان غریبوں کو مجبور نہ کرے. شان ورشا صاحب نے کہا ہے, کچھ کرامات کی سلطنت پر قائم ہے, کچھ کی روٹی انکار میں ہے, ان کو روٹی اس طرح کھانے دو. وَبَعْضُهُمْ جَعَلُوا رِزْقَهُمْ فِي التَّكْذِيبِ, انہوں نے اپنی روٹی تکذیب میں ڈالی, کرتے رہے ہو لگے رہے. وہ بد نصیبان زمانہ ہے, ان کو آپ صحیح نہیں کر سکتے, رہنے دے. خود اپنا ایمان مضبوط رکھو. کرنے والا صرف اللہ ہے, نبی اور ولی, سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے. تو فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ بھی ہے. رقیہ اس کی جمع تھی رقا, راقی کہتے ہیں دم کرنے والے کو. دم درود یہ بھی ہونا چاہیے. بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے پیغمبر کو کہا کہ میں ایسے ایسے الفاظ پڑھتا ہوں اور دم کرتا ہوں, آپ نے الفاظ ان کے کم کیے کہ یہ شرکیہ الفاظ. اس نے کہا اب ہوگا فائدہ, آپ نے کہا اب زیادہ فائدہ ہوگا. غلط الفاظ سے تو نقصان ہو رہا تھا, آپ نے منع نہیں فرمایا ان کو, بلکہ ان کے الفاظ کی تصحیح فرمائی. علوم کے دریا بڑے موجزن ہیں اور بحور بہت مفصل ہے. توحید اور اتباع سنت اصل جوہر ہے, تمام کائنات اس کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے. توحید اور سنت میں جتنے مستحکم ہو گئے اتنے ہی آپ پر رحمات الہی کی بارش رہے گی. اللہ اکبر و کبیر. قرآن کریم کے علوم کہتے ہیں کہ کل 4 مسئلے ہیں بنیادی طور پر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تفسیر مواہب کے اندر, اور وہیں سے مولانا شیخ احمد سرہندی مجدد نے نقل کی ہے, اور مولانا حسین علی صاحب بھی بیان فرما دے دیں کہ کل مسائل 4 ہیں. ایک ہے اللہ تعالی کی خالقیت کا مسئلہ کہ اللہ ہی خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, باقی سب مخلوق ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ رب بھی اللہ ہے, ربوبیت, پالنے والا صرف پیدا کرنے والا نہیں, پالتا بھی وہی ہے, ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ آثار اور برکات ڈالنے والا صرف خدا ہے، یعنی شہنشاہیت مطلقہ رب العزت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی شہنشاہ مطلق نہیں ہے، الہ الکل نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ ہے کہ قیامت برحق ہے. قرآن کریم میں ان چار مسئلوں کا مدلل بیان ہے، اور ہر مسئلہ الحمدللہ سے بیان ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے آخر مائدہ تک بیشتر بیانات اللہ تعالی کے خالق ہونے کے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بائیں پسلی سے حوا پیدا کی، ان سے انسان پیدا کی، اللہ نے جن پیدا کیے، اللہ تعالی نے کائنات پیدا کی، آسمان و زمین پیدا کی، خلقکم والذین من قبلکم. درمیان درمیان میں اور مسائل بھی آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر آپ غور سے دیکھیں گے تو خالقیت کا مسئلہ چل رہا ہوگا، باقی اس کے توابع ہوں گے. اور الحمد سے شروع ہے، فاتحہ سے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں بلکہ وہ رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، پالنہار بھی ہے. رب یا ربو کے معنی آتے ہیں پالنا، رزق مہیا کرنا، موقع پر پانی پلانا، موسم کا کپڑا مہیا کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اور خوراک تھا، جب باہر آنے لگے تو چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، جب اور بڑے ہونے لگے تو اور چیزوں سے اشتہا ہونے لگا. یہ ربوبیت کا کرشمہ ہے. یہ مسئلہ انعام سے لے کے آخر اسراء تک ہے، ربوبیت خداوند تعالی. اور یہ کہ شہنشاہیت مطلقہ صرف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے. اور چیزوں میں آثار اور برکات ڈالنے والا صرف اللہ ہے. یہ کہف سے لے کر آخر احزاب تک ہے. اور آگے سورت سبا اور سورت فاطر دونوں قیامت کے بیان پر مشتمل ہے، اور یہ اواخر قرآن تک ہے. تفصیلی مسئلہ پھر قیامت کا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اس لیے آخر سورت ہے. آپ دیکھیں سب قیامت ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ما الحاق، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. ساری صورتیں جب شروع ہوتی ہے تو قیامت کے ہول خطرات سے شروع ہوتی ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ بہت بڑی خبروں کے بارے میں پوچھنے لگے، قیامت کی خبر. لا الہ الا اللہ. امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا ہے اپنی تفسیر جواہر میں کہ کل مسائل دس ہے. ایک ہے اللہ کی ذات کا مسئلہ، دوسرا اللہ تعالی کے افعال کا مسئلہ، اور تیسرا خدا کی صفات کا مسئلہ، چوتھا معاد کا قیامت کا تذکرہ، اور پانچواں تعبد، اور چھٹی استعانت، اور ساتواں دعا، اور آٹھواں تقویم الادلہ یا تصحیح المشرب، اور نواں مسئلہ ہے الاحکام الفرعیہ اور المعارکہ مع الکفار، یعنی فقہ اور جہاد. تو غزالی کی رائے یہ ہے کہ آٹھ مسئلے ان میں سے فاتحہ میں حیرت ہے، تھے بڑے غزالی، وہی عبادت کیسے ہوگی بغیر فقہ کے؟ بنیادی فقہ ہے تب عبادت ہوگی، تو خود بخود فقہ شامل ہے. اور جب آپ نے کہا کہ یہ دو فرقے مغضوب اور ضال ہے، خدا کے غضب یافتہ ہیں اور آئے راست چھوڑ چکے ہیں، تو یا منوانا پڑے گا یا ہٹانا پڑے گا، جہاد کی ضرورت پیش آ رہی. تو امام نے کہا ہے، غزالی نے، کہ دس علوم میں سے آٹھ وہ فاتحہ میں ہیں، لیکن علل ایمان و نظر دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ دس کے دس فاتحہ میں ہیں. اور ان مسائل کی تفصیل اور تدلیل پر پورا قرآن کریم مشتمل ہے. کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسئلہ ذات ہے، اور رب العالمین یہ افعال ہے، اور الرحمن الرحیم صفات ہے، مالک یوم الدین ذکر المعاد ہے. یاد رکھنا، دنیا کی زندگی کو کہتے ہیں معاش، اور عقبا کو کہتے ہیں معاد. دو ہی زندگیاں ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں معاش، آش یعیشو سے، اور وہ معاد ہے، عاد یعودو سے، لوٹ کر وہی جانا ہے. ایاک نعبد و تعبد ہے، ایاک نستعین استعانت ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا تذکرہ ہے، خیر الرجال کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مخالفین کی مذمت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تعبد مشتمل بفقہ ہے، اور مغضوبین اور ضالین ان کی اصلاح اور اہتداء اگر نہ ہوا تو وہ فی شر نجات حین لا ینجی کا احسان. اس لیے فقہ اور جہاد بھی موجود ہے، اور بہت کمال کے ساتھ موجود ہے. لا الہ الا اللہ، سورہ فاتحہ الگ تحقیق سات آیات ہے، اور بسم اللہ جز سورت نہیں ہے، امتیاز سورت ہے. سنن میں ابن عباس سے منقول ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف السور من السورة حتى نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قاری صاحب بسم اللہ اونچا پڑھ لے، ایک دفعہ صرف، تاکہ آیت رہ نہ جائے. ایک آیت ہے پورے قرآن میں. ہمارے قاری صاحب محی الدین یہ بقرہ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور محمد انور شاہ اقرا بسم ربک الذی سے پہلے پڑھ لیتا ہے. قرآن کے اپنے ازواق ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے بالجہر تسمیہ پڑھنا سراسر فقہ کے خلاف ورزی. اگر کسی قاری نے لکھا بھی ہے تو قاری کا فقہ میں کوئی کام نہیں. مولانا اشرف علی صاحب سے کسی نے کہا نا کہ امام عاصم نے کہا ہے، آپ نے فرمایا امام عاصم فقہ میں ابو حنیفہ کا پابند ہے، یہ مسئلہ قیرات کا نہیں ہے، یہ احکام کا ہے، احکام کا امام ابو حنیفہ. انہوں نے کہا صرف ایک سورت سے پہلے بسم اللہ کا جہر ہے. اور وہ بچوں کو جو استاد یاد کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرح کے بسم اللہ، وہ تو تعلیم ہے، تعلیم میں تو بسم اللہ ہے نا، ہر سورت سے پہلے ہم بھی پڑھیں گے. لیکن نماز کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب پڑھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے بعد لوگوں نے کہا یہ کون سی نماز ہے، بسم اللہ سے شروع کر رہا ہے. تو معاویہ نے لوگوں کو مدینہ بھیجا, مدینہ میں انہوں نے نمازیں پڑھی, مکہ میں پڑھی, کہیں بھی کوئی نہیں پڑھ رہا. واپس آئے اور انہوں نے کہا شرم کی بات تھی کہ ہم لوگوں سے یہ باتیں پوچھے, کوئی بھی سورت سے فاتحہ سے پہلے یا سورت سے پہلے بالجہر بسم اللہ نہیں پڑھتا. دور حدیث جن طلباء نے کیا ہے ان کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے نے کہیں اونچی آواز سے فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھا اور پھر باپ نے ان کو بٹھایا اور کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, ما کان شیئن ابغض الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المحدث, صحابہ کے نزدیک بدعت سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں تھی. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ, میں نے ایک کو بھی نہیں سنا نہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی نہ ابو بکر عمر عثمان کسی نے بھی سورت سے یا فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بالجہر نہیں پڑھا. اس لیے قراء صاحبان جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہے, ان لوگوں کو بہکائے نہیں خواہ. الحمدللہ اور وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں ہے کہ جب بندہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے الحمدللہ, صحیح مسلم اور ترمذی دونوں میں, تو حق تعالی ملائک سے کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرا حمد کیا. پھر جب یہ کہتا ہے رب العالمین تو پھر فرماتے ہیں مجدنی ربی عبدی, ہر لفظ پر. جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو حق تعالی فرماتے ہیں آدھا میرے لیے ہے آدھا اس کے لیے, یعنی عبادت میری کرے گا مدد اس کی کروں گا. اور جب آگے پڑھ لیتا ہے تو فرماتے ہیں ولی عبدی ما سألہ, جو بھی اس نے مانگا عطا کروں گا, اس کو ملے گا. اس میں بھی الحمدللہ سے آغاز ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا جائے یا نہیں. اکثر ائمہ اور اصحاب کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدیوں کی بھی قرات ہے, اور یہ حدیث کہتے ہیں سلسلۃ الذہب کی ہے. ابو یوسف عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن اسود و علقمہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے میں ابو موسیٰ اور ابو عائشہ ہے. دوسرا طریق بھی ایک ہے کہ من کان لہو امام فقیرات الامام لہو قیرات. اس میں کل چار حدیثیں آتی ہیں. صرف ایک حدیث عبادہ بن ثابت کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن مسب میں. اس سے سمجھا گیا ہے کہ شاید امام کے ساتھ بھی پڑھے. اس کے علاوہ جو تین حدیثیں ہیں, ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے اذا قرأ فانصتوا, صحیح مسلم میں, مسند ابی عوانہ میں اور دیگر معتبرات میں, کہ امام پڑھے تو آپ لوگ خاموش رہے. اور جابر ابن عبداللہ کی حدیث الا ان یکون وراء الامام, اور من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. ان سے واضح ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن شریف نہ پڑھے. صحیح مسلم میں ہے اذا كنت مع الامام فلا تقرا معه شيئا من القران, امام کے ساتھ قرآن شریف کا کوئی حصہ یعنی قرات نہ کرے. درست اور صحیح موقف یہ ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی کے ذمے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھنا نہیں ہے, اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ بس ایک امام پڑھے اور لوگ سب اس پر اکتفا کریں. اس میں طرفین سے ادلہ ہے, کتابیں ہیں, تصنیفات ہیں, اس کی جگہ یہ نہیں ہے. احادیث میں طویل بحث ہے, لیکن حنفیہ اور مالکیہ, بلکہ ترمذی شریف میں امام احمد ابن حنبل بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی امام احمد ابن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اذا قرأ فانصتوا سے مقتدی کو منع کیا گیا امام کے ساتھ قرات کرنے سے. خود احمد ابن حنبل کا قول تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, اذا قرأ علیہم القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کے ذیل میں. اور ابن کثیر نے کہا وہو حدیث صحیح, بالکل صحیح حدیث ہے. تفصیل کے لیے حضرت الشیخ استاد محترم محدث العالم شارع البخاری و ترمذی حضرت بن نوری کی کتاب فصل الخصام یا فصل الخصام فی قراءۃ الماموم خلف الامام, جو معارف السنن کا مستقل حصہ ہے. ان کے استاذ کی بھی یکے بعد دیگر عربی اور فارسی کتابیں تھیں اس پر. حضرت شیخ الہند کی کتاب ہے, حضرت گنگوہی کی ہے, حضرت نانوتوی کی ہے, مولانا عبدالحی کی الالمام بھی ہے, وغیث الغمام بھی ہے. سب کے اخیر میں شیخ و مرشد محقق الاثر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ نے احسن الکلام فی ترک القراءت خلف الامام, یہ کتاب جب شائع ہوئی تھی 650 کی تھی. کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا تو شیخ نے جواب دیا 850 ہو گئے. پھر کسی اور نے کوئی کتاب لکھی, شیخ نے اور جواب دیا, اب جا کر کے یہ 1400 پر مشتمل انسائکلوپیڈیا ہے. اہل حق کے مشہور مناظر اور فتح اور جیت کے امام حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا, ان کا سب کچھ یہی کتاب تھا. یہ حفظ تھی انہیں, مکمل حفظ تھی. طلبہ کو اس مسئلے پر بھی معمولی نظر رکھنا چاہیے. بعض لوگ ان سے الجھتے ہیں, ان کو درس یاد نہیں ہوتا, اس سے احادیث کی توہین ہوتی ہے کہ آپ دور حدیث کر چکے ہوتے ہیں اور فاتحہ خلف الامام میں آپ کو چھیڑتے ہیں, یا امین بالجہر میں یا رفع یدین میں, تو آپ جواب نہیں جانتے. روٹی حلال کرنا چاہیے, اور جن مسائل سے لوگوں کو سروکار ہے ان میں آپ نے 8 گزارے, 10 گزارے, آپ کو ماہر ہونا چاہیے اس. آپ کے بزرگوں نے تو مکمل کام کیا ہے, اب اسے سنبھالنا وہ آپ کا فریضہ ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو جبریل نے کہا کہ آپ آمین کہیں, یستجاب لکا, قبول ہو جائے گی. آمین. امن یؤمنو کے معنی ہے قبول کرنا، ماننا. تأمین یہ مقصورہ و ممدودہ دونوں ہیں. علی التحقیق غیر قرآن ہے، اس واسطے فاتحہ کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لِأَلَّا يُحْسَبَ مِنَ الْقُرْآنِ، کئی قرآن میں سے شمار نہ ہو جائے. لیکن آداب کے قبیل میں سے ہے کہ جب فاتحہ پڑھ لے تو کہے آمین. یہ آمین زور سے ہے یا آہستہ؟ امام اعظم اور امام مالک کے ہاں آہستہ ہے، اور امام شافعی سے تو کتاب الام میں منقول ہے لا احب الجہر بالتامین. میں بھی زور سے آمین پسند نہیں کرتا، لیکن سنا ہے مصر قرافہ جانے کے بعد امام کا مسلک تبدیل ہو گیا اور بالجہر کے قائل ہو گئے. بیدار بیٹھا کرو، آپ نے خوشی سے داخلہ لیا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، اور ٹیک ویک نہ لگایا کرو، کیونکہ آپ سے کام لیا جائے گا. میں نے متعلقین کو ہدایت کی ہے کہ ان کو دیکھا کریں، کیونکہ طویل درس ہے. تو بغیر ٹپا ٹوپا کے درس میں بیٹھا کرو، ناشتہ اتنا کرو کہ بیٹھ سکو، اتنا ناشتہ نہ کیا کرے کہ پھر آپ کی آنکھیں چندیا رہی ہو، سر گھوم رہا ہو، کیونکہ کھانے کا نشہ چڑھتا ہے. دو تین گھنٹے آپ کا سبق ہے، اس میں بھی آپ چس نہ ہو تو آپ خود سوچیں کتنی یعنی محروبی ہے. 24 گھنٹے پہ 3 گھنٹے، 21 گھنٹے پھر آپ ادھر پلر کے پاس کھڑے رہے، ادھر دیکھتے رہے، پنکھ گنے، آسمان و زمین گنے، اور کوئی کام تو نہیں ہے. میرا کام تو آپ سے یہی ہے. اس میں بھی آپ ٹیک لگا رہے ہیں، یا آپ آنکھیں جو ہے اوپر نیچے کر کے مراقبہ صفت بصیر کر رہے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ اور کوئی اور مراقب آئے اور شلک دن ہوا سی آپ اگنا دربانے ہو تم بھائی. کیونکہ درس ہے، درس کا تو احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے، کسی طالب علم کا قصہ کرتے تھے کہ وہ کہتے درس اچھی چیز نہیں ہے، مدرسہ اچھا ہے. بھائی کیا مطلب ہے درس؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی کتاب پڑھے نا، پہلے علماء سے لوگ اس طرح پڑھتے تھے، اور مدرسے کا مطلب ہے کہ سبق ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ جائے نہ چاہے، بیٹھے نہ بیٹھے، جب سب کی کتاب ختم ہوگی آپ کی بھی ختم ہو جائے گی. کم میں گیا ہی نہیں تو مجھے لوگوں نے کہو جلدی کرو جلدی کرو، حج ختم ہے، آ جاؤ. اس طرح کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا، جس دن آپ نے ناغا کیا اس کا نقصان پہنچ جائے گا. ہمارے ایک بزرگ نے جب سورت الف لام میم سجدہ و دہر سنی تو مجھے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا سنت طریقہ ہے کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھی جائے. یار میں نے تو دیوبند میں 8 سال گزارے، میں نے نہیں سنایا ہوا. میں نے کہا تو فجر میں اٹھے تھے یا کمرے میں پڑھتے تھے؟ کہتے تھے نہیں میں تو فجر جماعت سے پڑھتا تھا. میں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی کا ایک خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے 8 سال دیوبند میں جماعت سے فجر نہیں پڑھی. میرے بارے میں لکھے. میں نے کہا ابھی آپ کو سناتا ہوں. تو حضرت مدنی لکھتے ہیں کہ یہ امام کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس لیے جمعے کی فجر میں خود پڑھاتا ہوں تاکہ ناغا نہ ہو. تو میں نے کہا آپ کے شیخ الحدیث خود پڑھاتے تھے اور آپ کو پتہ نہیں 8 سال میں، تو یہ کون سا دیوبند تھا جہاں آپ گئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بریلوی خانے میں پڑھ کے آئے ہو؟ ایک دوسرا میں نے ان کو وہ واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید صاحب دہلوی مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں گئے، رات کو وہی رہے، صبح فجر کی نماز میں حکیم الامت نے مولانا حسین احمد صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، شیخ الاسلام نے کہا میرا معمول ہے کہ میں سجدہ و دہر میں ناغا نہیں کرتا، تو حضرت تھانوی نے کہا آج سے آپ کی برکت سے یہ سنت یہاں بھی جاری ہو جائے گی، اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا دیکھا آپ کے استاد، ان سے آپ نے بخاری ترمذی پڑھی، مہمان ہے اور کہتے ہیں آج جمعے کی فجر ہے، میں بغیر سجدے و دہر کے نہیں پڑھاؤں. تیسرا واقعہ، حضرت کے مکتوبات میں ہے کہ ان کے فاضل شاگرد جب ملنے آ جاتے تو شیخ الاسلام خیریت پوچھتے کہ بیٹے کہاں ہو، کیا کام کرتے ہو، کن کاموں میں لگ گئے؟ جی امامت کرتا ہوں. تو دو تین باتوں کے بعد شیخ الاسلام پوچھتے جمعے کی فجر میں کون سی سورتیں پڑھتے ہو؟ اب اگر وہ بیدار مغز ہوتا، اس کو پتا ہوتا تو اس کو یاد ہوتا، تو کہ جی کوئی بھی. تو حضرت فرماتے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سنت دائمہ مستمرہ ہے، بغیر ترک کے ہے، کہ پیغمبر نے ہمیشہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھی ہے، یا ان سورتوں کا اہتمام کرو اور یا امامت چھوڑ دو، لوگوں کی نمازیں نہ خراب کیا کرو. اماموں کے خلاف سنت کام کر رہا. میں نے کہا دیکھو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ فجر میں نہیں ہوتے، کتنے ناراض ہو رہے ہیں آپ کے استاد. یہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم ہے. اور مولانا نجم الدین اصلاحی ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں سہارنپور کے اسٹیشن پر ہم سب جمع تھے، شیخ الاسلام کا سفر تھا، تو کہا مجھے کہا قاری صاحب نماز پڑھائے. اسٹیشن کی مناسبت سے میں نے ادھر ادھر سے سورتیں پڑھی، نماز کے بعد جو دیکھا تو شیخ الاسلام شدید غصے میں تھا. اور پوچھا کیا جلدی تھی؟ اب بھی گاڑی کے آنے میں پون گھنٹہ باقی ہے. میں تو سمجھتا تھا حافظ قرآن ہے، سجدہ و دہر پڑھو گے. آج جمعہ تھا اور آپ نے سجدہ و دہر نہیں پڑھی، پورا ہفتہ ہمارا برباد کر لیا. بشکری ہے الفاروق جامع فاروقیہ، اور پھر الاحسن میں بھی شائع ہوا، اور آداب اور حدود کے مقدمے میں بھی میں نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ شیخ الاسلام کس چیز کے شیخ الاسلام تھے، اہتمام سنت کے شیخ الاسلام تھے. تو اس طرح طالب علم جو درسوں میں رہتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں انہیں پورا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پھر اپنے استاذ کے مذہب و مسلک سے بے بہ رہے ہوتے ہیں. جب میں نے سب واقعات سنائے تو ہمارے ان بزرگ اور شیخ اعظم نے فرمایا واقعی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی. اوہو حضرت الاستاذ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کتنا اہتمام فرماتے تھے. کہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام جب اس مشہور کانفرنس کے لیے پشاور آ رہے تھے، اعلان ہوا تھا کہ جمعیت علماء ہند کے کانفرنس کی صدارت کے لیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آ رہا ہے، اور 15 دن یا 16 دن سرحد میں رہیں گے. تو علماء کو بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ شیخ الاسلام کے ہوتے ہوئے نماز کون پڑھائے گا. تو ترناؤ کے مولانا عبد الرؤف صاحب تھے شیخ الحدیث، وہ بھی دیوبند میں امام رہے تھے، ان کو تلاش کر کے لایا گیا، اور ان کو سنت قراءات کا بھی پتہ تھا کہ کس کس دن کون سی سورتیں پڑھنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیخ الاسلام اس کا بھی اہتمام جانتے تھے، جیسے آج پیر ہے تو فجر میں کون سی سنت، ظہر میں، مغرب عشاء میں، یہ مولانا کو معلوم تھا. اور میں نے دوسرا آدمی حضرت اقدس فقیہ ھذہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب دیکھے کہ ان کو بھی یومیہ قراءات کا علم تھا. کئی دفعہ خیال ہوا کہ نوٹ کرتا ہوں، لیکن افسوس صد افسوس، ہمت نہیں ہوئی. میرا خیال تھا کہ میں حضرت سے کہوں گا کہ مجھے املا کرائے ذرا. اب سنائے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا شبیر احمد صاحب ہزاروی، انہوں نے شیخ الاسلام پر ڈاکٹریٹ کیے 3 جلدوں میں، اور انہوں نے اس کے لیے دارالعلوم دیوبند جا کے 6 مہینے قیام کیا، اور حضرت شیخ الاسلام کی قراءات سنت کے مطابق نوٹ کر کے لائے. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. میں نے درس میں بیان کیا تو قاری صاحب نے 3 جلدیں بھیج دی کہ آپ خود تلاش کریں، اس میں میں جمع کیا ہے. میں بلکہ ڈاکٹریٹ کے افتتاح میں بھی مجھے بلا لیا. ہر سڑے امامت کئی امام گتی ہے. کیا کرتے ہوئے امام گتی ہے؟ امام آپ کو پتا ہے، ابو حنیفہ امام ہے، بخاری امام ہے، ہر ایک امام نہیں، امام کوئی ہستی ہے. وہ ایک امام نے کہا نا کہ بھائی تم مجھے کچھ دیتے نہیں ہو، میں چھوڑتا ہوں امامت، چھوڑ دیتا ہوں. لوگ بڑے خفا ہو گئے. تو ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا، محلے کا آدمی تھا، اس نے کہا مغرب فلاں حاجی صاحب پڑھا لیں گے، ان کو سورت یاد ہے، عشاء اور فجر فلاں پڑھا لے گا، اور یہ ظہر اور عصر تو میری بیوی بغزری بھی پڑھا لے گی. دی کی سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تو پورا نور دو میں داخو میں بغزری تو ہوا ہی خبر حاضی اور دل تمہارا بوسنے تاستا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بغزری کی نمازوں سے کام نہیں چلے گا، پوری سنت اور فقہ کی امامت کرنا چاہیے، یاد رکھنا. اور امام بننے کے بعد بس سمجھ لو کہ کائنات کی بڑی عزت آپ کو عطا ہو گئی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. وہ یہ پیغمبر امام تھے، اس لیے دین کا کام کرتے تھے. خدا کی قسم 20 احسن العلوم ہو جائے، ایک امامت کے برابر نہیں. جب میں یہاں آ کے نماز پڑھا لے تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سبع سماوات پر سمجھتا ہوں، اور جب نہ پہنچ سکوں یا طبیعت خراب ہو تو میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں کہ یا اللہ مؤاخذہ نہ فرما اور منصب سے محروم نہ فرما. لا الہ الا اللہ. آپ کو یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملے امامت کرنے کا، نماز پڑھانے کا، تو شان و شوکت سے کریں، وقت پر تیار ہو، بہترین ارادے ہو، ایسی بہترین، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. بابا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اے پیغمبر، جب آپ موجود ہو تو آپ ہی پڑھایا کریں. کتنی پسند تھی آپ کی نماز اللہ تعالی کو، کتنی پسند تھی. لگتے چی چاہتے ہوئے جموز بجی خفلا کا ہوئی تاسو. اللہ اکبر. مولانا فضل الرحمان جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان سے بھی کہتے ہیں قرآن شریف بھی اچھا پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی اہل حق کا سپہ سالار ہے. تو ایک دن انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے والد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز آپ پڑھا. حضرت فرماتے ہیں میں تو مسافر ہوتا ہوں لیکن مجھ سے پڑھاتے ہیں. اکوڑا خٹک میں جہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا، بازار میں، پرانا گھر اب بھی ہے، وہاں پر مسجد میں مفتی محمود صاحب مہمان تھے. مولانا عبدالحق کی خدمت میں آئے تھے، مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا ویلکا سمیع الحق گورے خیال کوچ مفتی سے موضوع کی، مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں، عشاء کا وقت تھا، میں دو رکعت پر سلام پھیروں گا، مقامی حضرات نہ پھیرے، اٹھ کر کے اندازے سے اپنی نماز پوری کر لیں اور چار رکعت پوری کر کے سلام پھیرے. تو عموماً لوگ ذرا ایسے ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ خوانین کا مال لے خانہ نمالت ہے. تو کونے سے ایک خان نے کہا اے دم مقیمین پا مخ کی دم مسافر امام سے ضرورت تے چی دے امامتی کئی. مفتی سے ورطا سے قتل چاہا اخلا وادا وادا کولا کرنا، مفتی سے ورطا مسالی ردا سے قتل وی چی تاغ انہیں خلق تا پتہ ہو لگی چی مسافر پس مسکول سنت دی او دائی طریقہ دا آخان پزائی بوجھا کو. اس شخص نے کہا کہ مقیمین کے ہوتے ہوئے مسافر آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ نماز پڑھائے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبہ شریف میں ظہر پڑھاتے ہوئے آپ نے اعلان کیا اتمو صلاتکم انا سفرا. تو ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا کیفا وقت بلت تبھی بکے، کیوں آپ اپنے گھر آئے کیوں مسافر ہیں؟ بس آپ گئے تھے اور آ گئے، یہ آپ کا گھر ہے مکہ مکرمہ. آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل ابن ابی طالب منزلا، میری ہجرت کے غصے میں عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے مکانوں پہ قبضہ کر کے سب بیچ ڈالے، کوئی گھر ہی نہیں ہے میرا. اس سے پتہ چلا کہ اگر اپنا گھر وطن اصلی میں ہو اور پہنچ کر کے مقیم ہو جائے، راجح قول یہ ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں اسی پر فتویٰ دیا ہے، اس واقعہ کو بنیاد بنایا اور دوسرے اقوال کو غلط اور مرجوح قرار دے دیا. شمس العلماء والصلحاء مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک فرماتے تھے ایشیا میں سب سے بڑا عالم مولانا شمس الحق صاحب. مولانا سنجان صاحب نے مجھے بتایا امام مولانا عبدالحق سے ہم نے تپوسوں کو پاکستان کی جی لوی عالم سوک دے، میرا مولانا شمس الحق سے مراتا پا ایشیا کے ٹول لوی عالم کاری. حضرت ایک دفعہ تشریف لائے یہاں مرکزی ادارے کے قریب میں ایک بڑے عالم سے ملنے کے لیے، مغرب سے عشاء تک بات چیت ہوئی. جب جامع مسجد میں اذان ہونے لگی تو اٹھ گئے، باہر نکلے تو پوچھا کہ احمد الرحمان کہاں ہے؟ مفتی احمد الرحمان صاحب ان کے سامنے تو بچہ تھا، حضرت تو بہت بڑے، حضرت بن نوری سے بڑے تھے. تو ہم نے کہا جی معلوم ہے ہمیں، ریاض مسجد میں مفتی صاحب امام ہے، ریاض دہلی سوسائٹی. ایسا زمانہ تھا سادگی کا، رکشے میں وہ بٹھا لیا، ایک میں تھا ایک کوارٹ کا، ایک اور طالب علم تھا. مولانا شمس الحق کا قد بھی عام انسانوں سے زیادہ تھا، چوڑے بھی زیادہ تھے، ہم وہ رکشے کے بالکل پہیے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور رکشہ سر کھوڑی لی دمرا شور کولو کڑا گڑا گڑا گڑا. جب وہاں اترے ہم نے کہا حضرت ہم نے کچھ بھی نہیں سنوا، یہ دائل بلا صاحب نے، ان طالب علموں میں اتنی فہم بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ٹیکسی دیکھ لے دے. تو ہم نے حضرت صاحب کو رکشے میں چڑھا لیا، ہم نے کہا یہی جو ہے نا مرسڈیز ہے اور یہی ہیلی کاپٹر ہے. وہاں جب پہنچ گئے ریاض مسجد تو حضرت الاستاد مفتی احمد الرحمان صاحب مصلی پہ کھڑے تھے اور تکبیر ہو چکی تھی، لیکن مولانا شمس الحق کو دیکھتے ہی مصلی چھوڑ کے گیٹ پہ آ گئے اور لوگوں سے آہستہ سے کہا کہ بحر بر کے سب سے بڑے عالم ہمارے مہمان ہیں، بحر بر کے سب سے بڑے عالم. اور حضرت کو بڑے احترام سے ان کے جوتے ہمارے ہاتھ ہمیں ایسا دکھا دے کے مولانا شمس الحق کے جوتے خود اٹھائے اور وہاں مسلح سے آگے رکھے اور حضرت سے کہا کہ آپ دو رکعت پڑھا لیں میں اعلان کر لوں گا. تو مولانا شمس الحق صاحب نے کہا کوئی شک نہیں کہ مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ہی پڑھا لیں. مفتی صاحب نے نماز پڑھائی عشاء کی, پہلی رکعت میں ادھر شمس و کورت اور دوسری میں ادھر سما ان فطرت پڑی. آپ عشاء کے بعد کھانا لگا, پھر بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں ان کے لیے آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی, ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. ایک جہان آنکھوں کے سامنے ہو گیا. ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. اللہ, تو امامت سے بچنے کی بھی کوشش نہ کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بھی پڑھا لے جی, کوئی قاری صاحب. قاری صاحب تب پڑھائے جب عالم دین نہ ہو نا. امام بخاری نے باب قائم کیا, اہل العلم والفضل احق بالامام. عالم فضیلت کا خاوند ہے, وہ نماز پڑھائے. اور یہی مذہب امام اعظم کا ہے, ابو حنیفہ کا بھی ہے, فالعالم احق بالامام. اللہ, بہرحال تو فاتحہ جب مکمل ہو جاتا ہے, سنت طریقہ ہے کہ آہستہ آمین کہا جائے, کیونکہ آمین دعا ہے. قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, دعائیں عاجزی سے اور آہستہ مانگا کرو. اور زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے, اذ نادا ربہ ندان خفیہ, انہوں نے آہستہ دعا مانگی. خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی, بہترین ذکر و دعا آہستہ ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے, لا یجہر بالدعا الا احیانا اور تعلیما. کبھی کبھی اونچی آواز سے تاکہ آپ لوگ آمین کہیں, دعائیں سیکھ لیں, موقع و محل پہچان لیں کہ کیا دعا ہو رہی ہے, کیا کام آج کل, کیا مشکل پیش آئی ہے. فتاوی بزازیہ, لا یجہر بالدعا الا احیانا و تعلیما, کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے. اصل دعا میں اور ذکر میں اخفاء ہے. فتاوی ہندیہ جلد اول. تو چونکہ آمین بھی دعا ہے, اس لیے راجح یہ ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے. سفیان اور شعبۃ بن الحجاج کا اختلاف ہے, ایک ہی حدیث ہے. سفیان کہتے مد بہا سوتو, اور شعبۃ بن الحجاج کہتے اخفا بہا سوتو. حنفی محدثین نے اخفا بہا سوتو کو ترجیح دی. وللناس فیما یعشقون مذاہب. قرآن کریم کے شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, عاز یعوذ, پناہ کے معنی میں, عاز یعوذ وکان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. عاز یعوذ, اور ایک لاز یلوذ بھی ہے, والعیاذ باللہ. اعوذ, میں پناہ لیتا ہوں, باللہ اللہ تعالی کے پاس, من الشیطان الرجیم, شیطان سے جو دھتکار آ گیا ہے. آج اعوذ تو آسان صیغہ ہے. پناہ اس وقت لی جاتی ہے جب شر اور نقصان کا اندیشہ ہو. شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہر طرح نقصان پہنچاتا ہے. یوسوس فی صدور الناس, اور انہ لکم عدو مبین. آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کو اتنا مجبور کیا کہ ان سے جنتی لباس اتر گیا اور زمین پہ اتارے گئے اور مارے مارے پھر رہے تھے. یہ عجیب بات سنو کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. انہیں بھی ضرورت تھی کہ اللہ کی پناہ میں آئے, اور انہیں بھی خطرہ تھا شیطان سے. اگرچہ بات کی حدیث میں آپ نے کہا انہو اسلمنی, وہ مجھے مان چکا ہے, میری شکست میرے مقابلے میں شکست تسلیم کی, یہ آپ کا ایک اعجاز ہے. لیکن برقرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. پھر دنیا میں کتنے خطرے ہیں, کتنے سانپ بچھو ہیں, اجدہ ہیں, بڑے اور چھوٹے, حشرات الارض ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑا خطرہ وہ ایمان و اعمال کا ہے, اور اس کو نقصان پہنچانے والا شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم کا پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اور عمل شیطان کے نقصان سے بچا لیتا ہے, ایسی تعلیمات دیتا ہے, ایسے راستے بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین. اعوذ باللہ, لفظ اللہ اسم جامد لیس لہ مصدر ولا عنہ مشتق. یہ جامد ہے, نہیں کہیں سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی اور بنے گا. جیسے اللہ خود لم یلد ولم یولد. مشہور ہے کہ یہ بات قصائی نے کہی, قصائی کی الکتاب مشہور ہے, تفسیر زاہدی جو احسن العلوم سے چھپی ہے. خدا کرے کہ آپ کے ممتازین کو اس سال ملے. اس میں لکھا ہے ای قول محمد ابن الحسن شیبانی است. یہ امام محمد کا قول ہے. اپنے اماموں سے اقوال ہٹا کے پرائے لوگوں کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں. تفسیر زاہدی ابو العلا ابو النصر احمد الزاہدی دروازجک بخارا کا رہنے والا ہے. 519 میں شروع کر چکا ہے, 540 میں 21 سال میں مکمل ہوگا. بہترین تفسیر قرآن کی فارسی زبان میں, فارسی بانوں کے لیے اللہ کا خاص سوغات ہے. سلیس فارسی. میں نے اس کے اوپر صفحہ لکھا ہے. ہماری دانست میں موجود دنیا میں غیر عربی زبان میں قرآن مجید کا یہ پہلا ترجمہ اور تفسیر ہے. ہماری دانست میں العلم للرحمن جل جلالہ. غیر عربی زبان میں یعنی فارسی میں قرآن موجود کائنات میں قرآن کا پہلا ترجمہ اور تفسیر یہ تفسیر زاہدی ہے. جامعہ کے کارپردازوں کو چاہیے کہ جو اعلانات میں کروں ان کو ریکارڈ کریں اور وقت پر مجھے یاد دلائے. آخر اتنا بڑا رش ہے, ہزاروں لوگ قرآن کے قدر میں احسان میں آئے ہیں. کچھ لوگ تو امتیازی ہوں گے, ان کو تو دینا چاہیے. ہم بارخانے بھرے ہوئے کیا فائدہ, سب تو ایک جیسے کدو کریلا نہیں ہوں گے. ان میں اعلی صلاحیتوں کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا, اور وہ ان گھڑیوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ. دینا چاہیے. عزیزم ہمایوں مغل اور ناظم اعلی, یہ خصوصیت سے میرے اعلانات جو طلباء کے فائدے میں ہیں انہیں ضرور ریکارڈ کریں اور مجھے اچھے لمحوں میں یاد دلائیں. تاکہ اس کے مطابق اعمال ہو جائے. اگر کہیں رہ گیا تو بس عاجز اور فقیر کو معاف کیا کرو, میں کیا کروں گا. آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ انہیں یہ سب نوٹ کرے کہ آپ نے فلاں درس میں یہ اعلان کیا کہ اس سال کے ممتازین کو تفسیر زائدی ملے گی. جتنا درس ہوتا ہے اس میں کسی وقت ٹیسٹ ہو جائے گا, ہو جائے کیا فرق پڑے. آپ تفصیل سے لکھیں خوبصورت کہ اب تک شیخ نے کیا پڑھایا آپ کو. شاید ایک دن ایسا آ جائے وہاں جہانگیرے میں گھر میں کام ہو رہا ہے, یہاں کے لوگ گئے ہیں اور ٹوٹا پوٹا گھر 1984 سے لے کے آج تک کام نہیں ہوا, سیلاب بھی گزر گیا. ہمیں منتظر تک اطلاع آئے گی کہ گھر گر گیا. آئے ہائے, تو یہاں کے غیرتی ساتھی گئے اور ان کو بنانے لگ گئے, بنا لیا, بس اب وہ آنے والے ہیں تو ایک دن کے لیے جانا ہوگا. اگرچہ اس میں بھی آن لائن درس ہو سکتا ہے. ابھی 21 مارچ سے 10 اپریل تک 12 دن مکہ مکرمہ اور 8 دن مدینہ منورہ ایک ناغا نہیں ہوا بخاری ترمذی میں, ایک ناغا. اس حساب سے درس جاری رہا. ایک صورت تو یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دن آ رہا ہے بس, صرف ایک دن, کہ اس میں آپ کا یہ ٹیسٹ ہو جائے اور اس ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو جائے ان کو تفسیر زائدی, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے پھر وہ قرآن مجید جو صحابہ و تابعین کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, ایسا قرآن سدیس اور شریم نے امریکہ میں دیکھا. انہوں نے کہا یہ حرم میں ہے مگر دو حصوں میں ہے. کمال یہ کہ یہ ایک ہی قرآن مکمل ہے. 332 ہجری میں بادشاہ مسلمین کے دربار میں اس وقت کے لجن علماء نے تصدیق کی ہے. بڑے عجائب و غرائب علوم ہیں. انشاءاللہ ایک دو دن جب یہ قرآن مجید نہیں تھا تو وہ میرے سامنے رکھا جا رہا تھا, اور وہ بھی اس درس کی آمدنی ہے, سوغات ہے. پہلے سال جب میں نے درس دیا تفسیر کا 1988 میں, تو ایک بزرگ ساتھی نے کہا کہ میرے پاس ایک قرآن مجید سلطنت عمان سے آیا ہے اور وہ علوم سے مالا مال ہے, سب عربی ہے, یہ آپ رکھیں. میں نے جو دیکھا میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. ابھی درس شروع ہوا اور ابھی انعامات کی بارش شروع ہو. 18 سال بعد ہم کو قدرت ملی, ایسا پریس ملا, ایسا غیرتی طبعات والا ملا جس نے جو کا تو نسخہ شائع کیا. آسان کام نہیں ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور آپ جب یہ چیزیں لیں تو اپنے لیے سرمایہ رکھیں, نہ اس کو بیچیں اور نہ کہیں اور دیں. کسی عالم کو دکھایا اپنے سامنے ساتھ ہی اٹھا لو, ورنہ ملیاں وہی دا کتاب غلا جائز دو گردہ سے درخو ہوئی کتاب غلا ہو لے جائز دے کتاب کے مجلس کٹ جی. کتاب سے محبت ہوتی ہے خریدتے ہی نہیں, کہیں مل جاتی ہے تو چورا لیتے. میں نے میری ایک کتاب گم ہو گئی تھی, میں ایک دوست کے پاس گیا وہاں پڑی ہوئی تھی, شروع میں لکھا ہوا تھا ہذا ما عہد الی استاد العلماء شیخ التفسیر. میں نے کہا واللہ ما عہدتک کا ہاں ہم نے طرف سے میں داپے میں اول کر میں گورے کا ددی نہ دتا حیا درشی او پرے گے دے میں تا تھا حیا درت لچ دروغ دے بلیکل ازما کتاب ذرا پٹکڑے پھر ترا بڑو. ہاں نئی کتاب خرید کی دے دی اس کو, بعد میں وہ آگئی, اس وقت نایاب نسخہ تھا لا الہ الا اللہ. اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس, باللہ درست بات یہ کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے اور نہ اس کا مشتق ہے اور نہ مصدر ہے، جہاں سے لفظ نکلتا ہے وہ مصدر کہلاتا ہے، جو بعد میں اس سے بنتا ہے وہ مشتق کہلاتا ہے. اور ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی است، تفسیر زائدی صفحہ 2 بالکل شروع میں. چھ ہزار کتابیں دیکھنے کے باوجود مجھے یہ اطلاع نہیں ملی کہ یہ قول ہمارے امام محمد کا ہے، تفسیر زاہدی سے یہ قول مل گیا، گویا تفسیر زاہدی نے اپنا حق ادا کر دیا. الحمدللہ. لفظ اللہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمالیہ والنعوتیہ. اللہ، لفظ اللہ یہ عالم ذات ہے جو جامع ہے جميع کمالات اور نعوت کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کسی اور زبان میں بظاہر مشکل ہے. مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی، جس طرح ایک سلسلہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا ہے، ایک سلسلہ ان کا بھی ہے. وہ براہ راست شاہ عبدالعزیز کا شاگرد، حضرت گنگوئی تو شیخ مجددی کے ہیں، شیخ عبد الغنی مجددی، اس کو شاہ نہ کہو شیخ کہو، شیخ عبد الغنی مجددی، وہ شاگرد ہے شاہ اسحاق دہلوی کے اور وہ شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز کے، تواسے بھی ہے اور شاگرد بھی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم ہے، شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے، عمر بہت زیادہ تھی. وہ درس دے رہے تھے، بخاری پڑھا رہے تھے، ایک پنڈت آیا ہندو کا مذہبی یاتری، دیکھ رہا تھا کہ مولانا کوئی خاص کتاب پڑھا رہا ہے. کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھاؤ، خدا کیا ہے جس کو تم اللہ اللہ کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا من موہن، لفظ اللہ کا معنی کیا من موہن، وہ جو تیرا دل لے، دلوں کا لینے والا، دلوں پر حکومت کرنے والا، من موہن. اعوذ باللہ، لفظ اللہ عالم ذات ہے اور رحمان شب عالم ہے اور باقی سب اسماء و صفات ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ دو بڑے نام ہیں، ایک عالم ذات دوسرا شبع عالم. ایما تدعو فله الاسماء الحسنی، جس نام سے پکارو گے اس کے نام پیارے ہیں. پیارا ہونا ضروری ہے، قبیح نام خدا کا نہیں ہو سکتا. خدا، خدا کا لفظ ہو، کردگار ہو، پروردگار ہو، خداوند تعالی ہو یا اور زبانوں میں، یہ سب اللہ تعالی کے نام ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی نام ہو. تمام انبیاء کی زبان عربی نہیں تھی، غیر عربی میں بھی تعلیم دیتے تھے. ہاں عربی افضل ہے اور لفظ اللہ کہنا بہتر ہے، لیکن لفظ خدا، کردگار، پروردگار، خداوند تعالی یا اس طرح اور جو فارسی میں اور مہذب زبانوں میں استعمال ہوئے، ان کا استعمال بغیر کراہیت کے درست اور صحیح ہے. ایک ناروا فرقہ ہے انکار حدیث کا. وہ علماء کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مسلمانوں کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ عالموں کو مت مانو، کیونکہ عالموں کو مانیں گے تو شکار نہیں ہوں گے ان کے یہاں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی تو اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں. ارے تو فارسی ہے، فارسی میں خدا کو پکارنا برا ہے کیا؟ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، قل اللہم مالک الملک، قال سفیان معناہ شاہان شاہ، مالک الملک کا معنی شہنشاہ، بخاری شریف. قال سفیان معناہ شاہان شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ، تو شہنشاہ مالک الملک کا ترجمہ ہے اور بخاری میں موجود ہے. لہذا اللہ تعالی کے لیے لفظ خدا، لفظ کردگار، پروردگار، خداوند تعالی استعمال صرف جائز نہیں، اس زمانے میں بہتر ہے تاکہ فتنہ انکار حدیث کا رد ہو جائے. جو ہزاروں تصنیفات ہمارے بزرگوں کی جس میں لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار اور مختلف زبانوں میں اللہ کے نام گرامی ہے، ان سب کو وہ دجاجلہ و اکاذبہ و ملاحدہ غلط کہتے ہیں. لہذا ان غلطکاروں کو رد کرنے کے لیے اس زمانے میں لفظ خدا کا استعمال کرنا اولا و بہتر ہے. وہ ہمارے ساتھی ہے، دوست ہے، مولانا آصف قاسمی صاحب، بہت ہی نیک خصلت ساتھی ہے، باہر رہ رہے ہیں کنیڈا میں، حضرت نانوتوی کے پڑپوتا ہے، خانوادہ دیوبند ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، بہت پیارے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. تو اس کے میں کہا کہ میں نے اس میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا ہے. میں نے کہا آپ کے پردادا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تقریر دل پذیر، تحذیر الناس، آب حیات، اجوبہ اربعین، ہدایت و شیعہ، تمام کے تمام لفظ خدا سے بری پڑی. آپ نے اس تفسیر میں منکر حدیث کی حمایت کی اور حضرت نانوتوی کی مخالفت کی. سے پکڑا سار تقریر میں داغا پسٹیج مانے ہو میدان ڈر غلط کار کر. میں نے کہا آپ اس میں لفظ خدا ڈالے جگہ جگہ. ان بزرگوں کے خیال میں اتنی تفصیل نہیں ہے جو اس عاجز اور فقیر کو پتا ہے. جیسے ہمارے یہ ساتھی، آپ نے کتنے اچھے طلباء ہیں، تبلیغی ساتھی، دائیں ہاتھ پہ گھڑی مانتے ہیں، دائیں ہاتھ پہ. وہ غریب سمجھتے ہوں گے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، دائیں ہاتھ مرد کی طرح ہے، مرد کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، مرد راکیر و خواہ زینت و بس، مرد کے لیے مردانگی بہت ہے. اور یہ بایاں ہاتھ بوجہ انجاس اور اغلاظ میں ملوث ہونے کے کل مرآ ہے، تو اس کی شوم نحوست، اس کو کم کرنے کے لیے انگوٹھی گڑی، تاکہ اس کی بدبو تعفن سپیروال ادا کم شی. میں نے تبلیغ کے بزرگوں کو کہا، میں نے کہا یہ آپ کے لوگ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں، اور اہل سنت کتابوں میں صراحت ہے، فتاوی شام کتاب اللباس میں، کہ انہا من دیدن الروافض، بائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی یا گھڑی پہننا یہ روافض کی علامت ہے. کون اصلاح کرے گا تمہاری؟ سارے جہان کا ٹھیکہ زرولی نے لیا ہے کیا؟ زمان بلکار نہیں شٹول خان سر میں جگڑے کو مرو تھوڑے شب بس دے مانا باسو نہ اس کی نہ سو. تو اب اتنی لمبی بات تک ان کا پہنچنا کہ حضرت شیخ سے شمائل میں غلطی ہو گئی، کوکب دری کے حواشی میں انہوں نے رجوع کیا، صاف لکھا ہے کہ نہیں، دائیں ہاتھ پہ نہیں ہونا چاہیے، بائیں پہ ہونا چاہیے. اس طرح بعض دوست ہمارے غریب، یہ تفسیر کا جو درس ہے ترجمے کا، اس کی الحمدللہ یہ خصوصیت ہے، ہر درس سے پہلے درود شریف پڑھا گیا ہے. دا وګوره بغزری ته وګوره. حالکه درس کے شروع میں درود پڑھنا خلاف سنت ہے، فقہ کے خلاف، حدیث کے خلاف. آپ نے ہر درس میں نبی کو ستایا ہے، آپ نے صحابی کو کہا عجلتا، پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ عجلت کر رہے ہو. حمدت ربک، پہلے حمد کرو پھر کہو اللہم صلی. اب اس غریب کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ. ایسے کتنے لوگ ہیں، اللہم صلی علی محمد والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی بچیا. وہ غریب تو حسنہ سمجھ کے کر رہا ہے. ترمذی شریف الدعوات الکبیر چار حدیث ہے، یہ نوٹ کر لو اپنے پاس، ورنہ مولیان بسرا جھگڑے گئے تو گورا درود نہ خلق بنے گئے. آؤ بجنگ سڑی ترازی. میں نے عزیزم ہمایوں مغل کو کہا، خدا اس کو جزائے خیر دے، کہ دارو تصنیف کی طرح سے یہ بورڈ بھر دو یار دلائل سے، تمہیں دلائل کم ملے تو میرے پاس آؤ، کمرے بھرے ہوئے. اس نے بھی ماشاءاللہ امبار لگایا. اور اس موضوع پر ایک نمائندہ کتاب آ رہی ہے، قل ہاذی سبیلی، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس میں بٹن پٹی کے دلائل، اس میں جماعت سے پہلے صفوں کی شکل میں بیٹھنے کی تاکید، صفوں کو سلام علیکم نہ کرنے کا مسئلہ فقہ حدیث، اس میں اذان کے دوران بیت الخلاء نہ جانا پہلے یا بعد میں جانا، اس میں مسجد سے نہ گزرنا، اس میں ننگے سر نماز کا مسئلہ، اس کی مذمت، اور ضرورت کے لیے مسجد کی ٹوپیوں کی مشروعیت اور تاکید افادیت، نماز سے پہلے ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ کھلے چھوڑنا، نمازوں کے بعد جب سنتیں ہوں سنتوں کے لیے اٹھ کر سنتوں سے فراغ پر تفصیلی تسبیحات اور تفصیلی دعائیں مانگنا. جتنے مسائل ہمارے ہیں عموماً ہم بیان کرتے ہیں، انہوں نے ان سب کو لکھا اور ایک بہترین پیمفلٹ تیار کیا. خدا کرے کہ آپ کی چھٹی اور تفسیر کے ختم سے پہلے پہلے وہ شائع ہو اور آپ بھی اسے لے کر کے جائے انشاءاللہ. ہاں اب یہ مسئلہ بھی اس کو شامل کرنا چاہیے کہ لفظ خدا کا استعمال جائز ہے، درست ہے، لاکھا کروڑہا اہل حق کی کتابوں میں استعمال ہے. اس سے بدگمانی پیدا کرنا فتنہ انکاری حدیث کی زہریلی سازش ہے. اور چونکہ اب تقابل فتنہ انکاری حدیث سے ہے، اس لیے اس وقت لفظ اللہ کی جگہ لفظ خدا، پروردگار، کردگار، خداوند تعالی، ان کا استعمال صرف جائز نہیں بلکہ بہتر ہے. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس. لفظ اللہ علم لذات واجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، یہ عالم ذات ہے اور لفظ رحمان شبع عالم ہے اور باقی اسماء حسنہ ہے. ویسے لفظ اللہ کے ساتھ تعالی، اللہ تعالی، حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری حق تعالی، حق تعالی شانو فرماتے حق تعالی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے اللہ رب العزت، مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی رب العزت کہتے تھے، استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن اللہ رب العالمین، کوئی نہ کوئی کلمہ تعظیم کا ساتھ لگاتے تھے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے یجب ساتھ ہونا چاہیے. ہاں نصوص کے اندر جس طرح مروی ہے اس طرح ہی ہوگا، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے طاقتور ہیں، سب سے بڑے علم والے، تمام مخلوقات اس کے زیر اثر ہے، اس لیے اس کی پناہ لینی ہے. اعوذ باللہ. اور دشمنوں میں بڑا دشمن وہ شیطان ہے جو ایمان کا اور اعمال کا اور عاقبت کا بدترین بدخواہ ہے. اور اس نالائک کا ایک نام ہے شیطان، فعلان کے وزن پر، شیطان اخطا طعام وزن. جب خدا تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس بن گیا. ابلس یبلسو کے معنی مایوس ہونا، نا امید ہے شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان دے. ابلیس یعنی اللہ کی رحمتوں سے نا امید. اللہ اکبر. اور فرشتوں میں جب یہ چلا گیا تھا تو اپنا نام رکھا تھا عزازیل، بروزد جبرائیل اور اسرائیل. اور اصل نام اس کا کیا تھا؟ کوئی کہتے ابو الجان تھا، کوئی کہتے جان تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں ہے کان من الجن، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ وہ اس سے پیدا ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربه، رب کے حکم کا نافرمان ہو گیا. لا الہ الا اللہ. شیطان جب اللہ تعالی کے سامنے اڑی کی اور آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، شیطان یہ سجدہ و نکڑا پلانت شو او بے فیدی ورتد عمر عبادت شو، تو رجیم ہو گیا. رجیم مانا دھتکارا ہوا، رجیم مانا سنسار، پکڑ ہوئی شوے، پلانت والے شوے. شیطان رجیم. حق تعالی نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو ملائک کو کہا کہ جب میں اس میں روح ڈالوں سب سجدہ کرو، سب نے کیا، اس نے نہیں کیا. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِّن طِين، میں بشر کا سجدہ نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے، شیطان خود کہہ رہا. نور اور بشر کا مسئلہ شیطان نے کھڑا کیا. انبیاء کی بشریت کا پہلا منکر وہ شیطان ہے. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا، آپ نے تو مٹی سے بشر بنایا، بشر تو بڑا نہیں ہوتا، مٹی سے پیدا ہے، مٹی کی فطرت میں سفل ہے، اوپر پھینکو نیچے آ جائے گا. اور انا خیر منہ خلقتنی من نار، کیونکہ مجھے آپ نے آگ کے شعلے سے بنایا، اور وہ نیچے بھی جل رہا ہو تو اوپر آتا ہے. قال فخرج منہا فإن عليك اللعنة الى يوم الدين، نکلو یہاں سے لعنتی قیامت تک کے لیے. عجیب بات سنو، دو فرقے آپ کے مقابلے میں، ایک بدتی نور و بشر والا. تو بشر کا پہلا انکار بھی ابلیس نے کیا کہ چونکہ آدم بشر ہے اس لیے محترم نہیں ہے. اہل یعنی بدعت بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کا انکار لازم آتا ہے. دیکھو وہی ذہنیت ہے. اللہ نے کہا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے آدم بناؤں گا، وہ بشر ہے. فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اس کو ٹھیک کروں، روح ڈالوں، سب سجدہ کرو. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. وہ قوالی والے بھی ان سے عقل مند ہیں. بدعتیوں کیا شعور قوال سے بھی کم درجے کا ہے، کیونکہ وہ قوال ہے اور یہ کذاب ہے. ذرا بات سمجھ لو اور اس پر مزید تر آپ کام کریں. پہلا مبتدی دنیا کا اور پہلی بدعت انبیاء علیہ السلام کی بشریت اور انسانیت کا انکار اور ان کو کم درجے کا سمجھنا، اہانت سمجھنا. تو جب بشریت کم درجے کا سمجھا جائے تو پھر یہی مطلب ہوگا نا کہ یہ نوری ہو یا ناری ہو. تو وہاں سے لے کے یہاں تک دیکھو ایک ہی سلسلہ ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائک چونکہ نور سے پیدا تھے. صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور، فرشتے خدا کے نور سے پیدا ہے، چمک سے پیدا ہے، جلوے سے پیدا ہے. ان کی فطرت صاف تھی، وہ پاک دامن تھے. انہوں نے پہلے ایک بات کہی تھی، وہ پسند نہیں آئی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. سمجھ گئے بات؟ ایک بات پہلے ان سے ہوئی تھی، ان کی توبہ ہے. سجدہ تو سجدہ، فقہا کہتے ہیں ایک سجدہ ملائک نے کیا، دیکھا تو یہ کھڑا ہے جی ہری پگڑی باندھ کے، تو وہ غریب ڈر کے مارے پھر سجدے میں چلے گئے. تو اس لیے ہر رکعت میں دو سجدے لعلتین فرض قرار دے دیے گئے. لعلتین عالمگیری، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فرض لعلتین، دونوں ایک جیسے فرض ہیں. ذرا غور کرو، ذرا گھبراؤ نہیں. فرشتوں کو دیکھ کر اگر یہ ابلیس جو بعد میں شیطان قرار دے دیا گیا، اپنے آپ کو عزازیل سمجھنے والا، اگر یہ بھی سجدہ کر لیتا تو یہ تقلید ہو جاتی ہے. یہ تقلید بھی اس نے نہیں کرنی دی. تو پہلا بدعتی اور پہلا غیر مقلد وہ شیطان ہے، یاد رکھنا. دونوں آپ کے مقابلے میں ایک جیسے، آپ فرق نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ سلوک ایک جیسے کر رہا ہے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ پورے احادیث مانتے ہیں، وہ منتخب احادیث بخاری پڑھتے ہیں، آپ اول سے اخیر تک پڑھتے ہیں. آپ دین کے تمام ائمہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ. تمام اصحاب کو مانتے ہیں، وہ طلقات ثلاثہ میں اور مسئلہ تراوی میں جمہور صحابہ کے خلاف چل رہا ہے. ہم اور حرمین والے ایک ہیں الحمدللہ. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ وللزیارہ مع الذین نحبہم ومع الذین یحبوننا. جب بھی حرمین کا ذکر آئے ان کے لیے دعا بھی کرو اور یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں آسانی سے حج اور عمرہ نصیب فرما. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ استیجاب کے ملائک متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، حرمین کا نام لے رہا. سبحان اللہ. آج پاکستان کی پارلیمنٹ غیر لوگوں کو ان کے برابر سمجھتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی؟ تم وہ دن بھول گئے جب 1965 میں اور 1971 میں ہر طرح سے پٹ رہے تھے، اس واحد ملک نے پاکستان کے بارے میں اعلان کیا کہ جس سرزمین پر ان کو ہتھیار ملتا ہے خرید لے، اور وہاں سعودی سفارت خانے کو بل بھیجے. وقتی طور پر اللہ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، انہیں بھی اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا چاہیے. حجاج اور معتمرین کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان میں بڑے بڑے کاملین ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ حق کا ٹولہ ہے. وہ اہل سنت والجماعت، وہ صحابہ اور انبیاء کے طریق پر ہے، ہمارے مذہبی رہنما ہیں اور ہمارے محترم و مکرم ہیں، ہمیں ان سے غیر معمولی وابستگی، ہمیں اس پہ فخر ہے، ان سے رشتے پر ہمیں شکر ہے، الحمدللہ. لوگ ان سے ریال بٹورنے کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، ہم ریلیاں نہیں، ہم ایمان و عمل کے ساتھ ان کے حق میں ہیں، الحمدللہ. ریلیوں سے کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں جو کرنا تھا وہ تو آپ کر کے دکھا چکے، اب کیا ریلیاں نکال رہا ہے. ریکارڈ ناراضگی ہونے چاہیے جب لوگوں نے دونوں کو ایک جیسے سمجھا. آپ کہتے ہیں خبردار، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے کعبے کا ملک ہے، ہم ان کے برابر پوری دنیا کو نہیں سمجھتے، اور اس غلط آرڈر سے میں واک آؤٹ کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کرا لیتے، لا الہ الا اللہ، کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی گناہ، ہم تو حق بولیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو چونکہ آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے بشر تھے، شیطان نے اسی پہ اعتراض کیا کہ میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا، بشر واجب الاحترام نہیں، معاذ اللہ. اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب بشر ہیں. اذا تساوب احدکم فلیضع یده فی فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو منہ پہ ہاتھ رکھے. لئن الشیطان یدخل فیہ، شیطان اندر جاتا ہے، اب پھر وہ بےمان یہاں سے نہیں آئے گا، کہیں اور سے جائے گا. وہ تو شیطان ہے نا، اس کا تو کام بگاڑ ہے، بھول جاتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، انشاءاللہ کریں گے عمل، بھول جاتے ہیں. وما انسانی ہو الا شیطان و نسکورا، وہی اتنی قیمتی باتیں یاد دلانا، شیطان بھلا دیتا ہے، اس کا اور کوئی بس نہیں چلتا تو آدمی کو بھلا دیتا ہے بالکل. یہ جو نماز میں ہم سہوہ ہو جاتے ہیں، واجب ترک ہو جاتا ہے، یا واجب میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا رکن میں تاخیر ہو جاتی ہے، بس تین وجوہات. سجود السہو تجب بإحدى الثلاث، اما بترك الواجب او بوقوع التاخير فيه او بوقوع التاريخ تاخير في الركن. هاي الفريده لا رابع لها، چوتھی وجہ نہیں، یہ تین ہی ہے. تو پھر حکم ہے کہ اس ادراک مفاد کے لیے سجدہ کرو. عبدو و رسول تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرو، پھر دو سجدے کرو. یاد رکھنا، یہ بھول کر کے بھی جو نماز میں گڑبڑ ہو گئی نا، تو اس سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بھول جانے سے بھی نظام متاثر ہوتا ہے. آپ نے کسی کے مہمانی کی، وہ آ گئے، آپ نے انتظام نہیں کیا، بھائی سب کچھ ہو جائے گا، گھنٹہ دو گھنٹے دیر ہو جائے گی، تکلیف پہنچی ہے نہیں، آپ بھول گئے تھے. آپ نے طالب علم کہا مہمان آئے ہیں، ذرا ٹھنڈی بوتل لے آؤ، گرم گرم چائے تیار کراؤ، اس میں کافی دیر لگ گئی، بھول گیا وہ، تو تکلیف پہنچ رہی نا. ان تکالیف کے پہنچنے سے بھی ابدی دشمن ہے شیطان، اس کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ سجدہ نہ کر کے ملعون ہوا، آپ اس بھول پر سجدہ کریں تاکہ وہ خوب زہر ہو جائے خوشی ان کی. خدا یا دشمن کے مان اڑان دے، کما زیگر ور پس امرم خوشحال آیا. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے. رجیم بمانے مرجوب کے ہیں، جیسے جریح بمانے مرجوح کے ہیں. فعیل مفعول کے معنی میں آتا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابتدعو او افتحو او اشرعو، شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے. مشرکین کی عادت تھی کہ وہ ابتدائی عامل گرا دیتے تھے، بسم اللہ والعزا اسی طرح کہتے تھے، تو اسی طرز پر رد آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور با مفتحہ ابتدائیہ طلب استعانت کے لیے، خدا سے مدد مانگتے ہوئے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم والا ہے. مختلف اعمال کے استعاذے بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے. بھائی مسجد داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دائیں پاؤں آگے کرو، نکلتے وقت بائیں پاؤں باہر نکالو، اللہم انی اسألک من فضلک، بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، باہر نکل گئے غفرانہ کا، الحمدللہ الذی اذهب عنا العزا وعافانی، اللہ کا شکر ہے تکلیف دور ہوئی، آرام اور راحت نصیب ہوئی. گھر جاتے وقت بھی آیا ہے بسم اللہ دخلت، نکلتے وقت بسم اللہ خرجت، کوئی کام کرتے ہوئے علی اللہ توکلت وہ بھی اسمی ہی انبت. جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بیضاوی تفسیر میں ہے لفظ رحمان الرحیم نہ کہا جائے، موضع غضب ہے، قہر الہی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو جانور حرام نہیں ہے، حلال ہے، لفظ بسم اللہ سے ہی حلال ہو جائے. سنت طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر. فقہا کہتے ہیں جتنے لوگ موجود ہو ذبح کے وقت سب کہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اسلام کا احلال ہے، بلندی ہے. صرف قصائی یا چورا پیرنے والا نہیں، سارے کہے، اس میں فقہا کی بحث ہے. اگر چورا پھیرنے والے نے نہیں کہا، ساتھ والوں نے کہا، راجح یہ کہ حلال ہے، جبکہ مسلمان ہے سب. بعض علماء نے عذر و احتیاط کہا ہے کہ نہیں، جو پھیرنے والا ہے چورا وہ تو ضرور کہے بسم اللہ اللہ اکبر. اس لیے علماء کہتے ہیں اور باتیں اس وقت نہ کی جائے، بسم اللہ رہ جائے گا. تو تمام امور کا علیحدہ علیحدہ بسم اللہ ہے. ہر وہ کلمہ جو ابتدا کے لیے تجویز ہوا ہے وہ بسم اللہ ہے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، سواری پر بیٹھتے ہو، بسم اللہ مجرحا و مرساها ان ربی لغفور رحیم. بسم کا اموت و آہیا، وہ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد اشرف صاحب، پشاور یونیورسٹی کے عربی شعبے کے صدر تھے، اور تمام یونیورسٹی ان کی وجہ سے دار العلوم دیوبند کا نقشہ پیش کرتا تھا. پروفیسر، ڈین، انجینئر، طلباء سب داڑیوں والے، مولانا کا بڑا اثر تھا. مولانا محمد اشرف صاحب اصل خلیفہ تھے سید سلیمان ندوی کے، بعد میں مولانا فقیر محمد صاحب لنڈی ارباب والوں کے خلیفہ تھے، استاذ بنوری کے خاص الخاص شاگرد تھے، اور دونوں ٹانگوں سے معذور تھے. پروفیسر اور ڈاکٹر صاحبان یہاں سے لے کر وہاں لے چلتے تھے، وہاں سے لے کے وہاں لے چلتے تھے. تو مولانا فیض احمد خان صاحب انہوں نے ایک موقع پہ پشاور تبلیغی مرکز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے شیر کی سواری کی، فرید گنج شکر نے ہاتھی کی، مولانا اشرف صاحب تو ڈاکٹر اور انجینئروں کی سواری کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میر حتم ان کے خاص خلیفہ تھے، پتہ نہیں کہاں ہے اب، جہاں کہیں ہے اللہ خوش رکھے. مولانا کی بڑی دعائیں لی. جب مولانا ان کے اوپر بیٹھ جاتے تو فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا. میر حتم ورتا ہوئی مولانا سے دس ہوئے یہ صرف پیسے در کو خدے دے پارا میں یہ زیادہ بل دے تو بوزے نو خدے شکر منو کو چاہ محدث یا فقیر تپوس پکار. اس دوران انہوں نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں. ایک دن میں بندر روڈ جونا مارکیٹ میں کتابیں وغیرہ دیکھ کے اس حاکی عباسیہ میں درمیان سے نکل آیا تو وہاں ایک دکان ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اب بھی ہوگی خوشبو کی، بہت بڑی دکان ہے خوشبو کی. میر حتم وغیرہ سب لوگ وہاں خوشبو خرید رہے ہیں اور مولانا صاحب گاڑی میں اکیلے بیٹھے ہیں، درخت کے نیچے گاڑی کھڑی ہے تو شیشہ کھول کر کے ایسا بجایا بدل تراشا. میں بھی بڑا خوش ہوا، ہمارے بزرگ نے میں ملا، مجھے کہا گاڑی کے اندر بیٹھو. ابھی یہ انجینئر اور ڈاکٹر مجھے اٹھاتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے تو میں پڑھتا ہوں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے. کوئی نظر سے کوئی چیز گزری ہے. میں نے کہا حضرت جواب تیار ہے مگر یہ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نکالے. میں نے کہا تو باہر وشا اگر سکھاؤ گا رسو رو وقت لگی خوشبوئی واگشتہ گوائے نگشتہ تو دام جوڑا گئی مولانا تھا پارم جوڑا گئی. مائی جی دے بے خاموشی وی بولے میں سڑے چکھل سر ملاوی کی دے بے ہوئی ہو اگر نہ ہوئی اگر دا مصیبت تیر کی دھرہ ڈیر دے وی خادر چاہ گئی نو سبیہ بے میڈو سورا ہی نہ. میں محدثین نے لکھا ہے کہ میاں جب بیوی سے ملاقات کرے تو وہ پڑھے گا نا اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ نہیں پڑھے گی. اس کے اوپر تو جو حالت گزر رہی ہے وہی کافی. مولانا بہت زیادہ خوش ہوئے اور بڑی دیر تک دعائیں دی. اور علماء سے پوچھ سکتا؟ میں نے کہا جی بالکل ضرور پوچھئے تاکہ مسئلہ مضبوط ہو. اور اگر کوئی اور جواب آیا تو میں نے کہا اخبرونی اشکر لکم، مجھے بھی بتا دے میں بھی خوش ہو جاؤں. اس وقت تو یہی یاد ہے. جب بھی حضرت مجھ سے ملتے تھے خوب ہنستے تھے اور ہماری یار عجیب جواب دے دے داخل سے دال کان خبر نہیں دیا. میں جی بس خبر ادا سی چاہ دی تنی ویل پگار. ہر ایک کا کام علیحدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا جو عالم ذات ہے لفظ اللہ کہتے ہیں یہ وجود کے لیے ہے. وجود اشیاء، وجود عالم، وجود خلق، اس کا کرشمہ ہے وجودی. اور الرحمن یہ فیضان کے لیے ہے، مہربانی کے لیے ہے. بیضاوی میں ہے یا رحمان الدنیا، دنیا میں تو سب کے لیے ہے. اے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیف فخر داری دوستا را کو جا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری. اور الرحیم یہ بالمومنین یوم الآخرہ دون الکافرین، صفت رحیمی کا کرشمہ مغفرت اہل ایمان ہے. یوم الاخرت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آسانی سے بغیر گھرانی و مشکلات کے. بسم اللہ شروع اس ذات کی مدد سے جو موجود ہے اور کسی کا وجود اس کا مرہون منت ہے اور وہ حد درجہ مہربان ہے. الرحمن بہت زیادہ مہربان. سبحان اللہ. دنیا میں اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ اسی زمین پر ہم بھی آباد ہیں اور برما اور رنگون کے کفار و ظالم بھی اسی پہ رہ رہے ہیں. چاہیے کہ لمحوں میں وہ بسم جائے اور جلس جائے جنہوں نے وہاں کے غریب عاجز بے گھر بے در مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. عالم اسلام کی سرد مہری افسوسناک ہے. انسانیت کے نام پر حقوق کے عنوان سے دنیا سے بٹورنے والے عالمی انسانی ادارے ان کی غفلت رزالت کمینگی خدا انہیں بہت جلدی پکڑ لے اور ہمارے برما اور رنگون کے مسلمانوں کے اللہ حافظ و ناصر ہو جو اس طرح دنیا سے گزر گئے ہیں. اللہ انہیں قیامت کے دن کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے اور شہداء و سعداء بنائے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ظالمین و کافرین بہت جلدی صفحہ ہستی سے مٹا لے. بسم اللہ الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ اکبر توبہ. کتنے کتنے خراب لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں آکسیجن استعمال کرتے ہیں زمین پر آباد ہے. اللہ اللہ. اگر یہ کسی مخلوق کا کام ہوتا تو کب کی تنگی برپا کر دے گی. رحمان اور رحیم اللہ کی دو صفات ظہور ہے کرشمہائے قدرت کے. رحمان فعلان کا وزن ہے. اس میں دنیا کا سارا نظام آ گیا ہے. اس میں مومن کافر سب برابر ہے اچھے اور برے نمازی اور ہیروئنچی سب برابر. الرحیم بالمومنین یوم الاخرہ دون الکافرین. رحمت کا مظاہرہ خاصہ قیامت کے دن اہل ایمان کے حق میں ہوگا. بخاری میں حدیث ہے کتاب الایمان میں مثقال ذرہ ذرہ برابر کسی کے دل میں بھی ایمان باقی ہو اخرجوا من النار آج اس کو جہنم سے نکالو. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اس دن کفار افسوس کریں گے اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے آج جہنم سے بچ جاتے. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور مومنوں کے حق میں خوب خوب رحم اور احسان کرنے والا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ خود معتبر ہے. اس کی جگہ اس کے اعداد معتبر نہیں ہے 786. بعض لوگ تعویذات وغیرہ میں لکھتے ہیں ان کو اس طرح اجازت ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلام عربی کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے آسانیاں ہوتی ہیں. اگر اللہ اکبر کی جگہ کسی نے نماز کے لیے کہا 578 تو کیا نماز شروع ہو جائے گی؟ کیا غلط بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چاہیے. اس پر بحث ہے کہ طعام شروع کرتے وقت کس طرح پڑھے. جمہور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے. حسن حسین میں جزری کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کافی ہے. اور المدخل میں ابن الحاج مالکی نے لکھا ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ بس. سم اللہ, اللہ کا نام لو. وکل بیمینک و مما یلیک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ سامنے کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی وظیفہ دیتے ہیں, یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و عنایت ہے. اور تعویذات میں کہتے ہیں کہ اعراب نہ لے کے جائے, نقطے نہ ڈالے جائے. اصل عربی میں اعراب اور نقطے نہیں ہیں. بچہ جب چار سال چار ماہ چار دن, دن کی چار گھڑیوں کا ہو جائے یا بچی, تو کسی بزرگ سے کہے کہ ان کو بسم اللہ پڑھا لے. یہ صوفیاء کے ہاں ثابت ہے, محدثین اور فقہا اس کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے. وہ جو مولانا اشرف علی صاحب نے رد لکھا ہے اصلاح الرسوم میں, تو اصلاح و اصلاح الرسوم میں رجوع بھی کیا ہے. اکثر بزرگوں کا بسم اللہ ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ علم نشرح پڑھا لیتے ہیں, اقرا بسم کی پانچ آیتیں, پھر اخیر میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, دعائیں خیر ہو جاتی. محمد انور شاہ کا بھی بسم اللہ ہوا ہے اور سارا جہان کے علماء جمع تھے. مولانا شیر علی شاہ گردیز سے آئے تھے, مولانا امین اکاڑا لاہور سے آئے, حضرت مولانا حمداللہ ڈاگئی سے آئے, مولانا سنجان پشاور سے آئے, اور مولانا سلمان گیلانی آئے, وہ شاعر ہے. اور کراچی کے تمام علماء دیوبند, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو نہیں آیا. منوری ٹون فاروقی ہے, سب کے سب علماء آئے. اسی طرح منصور بھائی کا جو بیٹا ہے زید الکوثری, اس کا بھی بسم اللہ ہوا ہے. اس میں بزرگان دین ان کو چھوٹی سی پگڑی بھی باندھ لیتا ہے تاکہ ہمیشہ یہ متعمم رہے. یہ تفاعل ہے. اگر آپ اس کو رسم بسم اللہ نہ کہے تو افتتاح اسباق کا ہے. چلو کہ بچے یا بچی کا سبق کا افتتاح ہے. میری خواہش ہے کہ آپ حضرات آئے اور ان دعا بچے کو دعائیں دیں اور کھانا کھا لے, اور کیا نقصان ہے. کھانا تو مولیوں نے کھانا ہی ہے. امام الاسر حضرت اقدس مولانا انور شاہ کا بھی بسم اللہ ہوا ہے. دیکھیے تقدس انور. اللہ اکبر و کبیرہ. اس عاجز اور فقیر کا خیال ہے کہ ضروری نہ سمجھا جائے اور باقی سال اور دنوں کا اہتمام مناسب ہے. ظاہر ہے اس طرح لاڈلا بچہ ہوتا ہے یا بچی, اس کا بسم اللہ ہوگا, طالب علموں کی دعوت ہو جائے گی, سب خوش ہو جائیں گے, دعائیں دیں گے کہ اللہ اس کا مستقبل روشن فرما, یا اللہ ان کو پڑھنا آسان فرما, یا اللہ اس کو فتنوں سے بلاؤں سے بچا. مسائل میں مولویوں کے اختلافات تو ہوتے ہیں, ہر چیز میں اختلاف رکھتے ہیں. یہاں تک کہ آج کل پنجاب حکومت, خاص کر کراچی میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, ولیموں پر پابندی ہے. وہ ایک کھانا ہوگا, ایک ڈش ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ ولیموں میں تو سات سات اونٹ کٹے ہیں. ایک صحابی کے بیٹے کے ولیمے میں 700 اونٹوں کا ارادہ تھا اور پھر بستیوں میں تقسیم کیے کہ اپنے لیے کاٹے. اتنا خوش تھا وہ. اور پیغمبر نے جو بخاری میں کہا اولم ولو بشاد, ایک بکرے کا کیوں نہ ہو ولیمہ کھلاؤ, تو معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زیادہ ہے. آپ چلو زیادہ نہیں کر سکتے, دا کنڈ زویا سخو بویا, یہ آرڈر عدالت کا یا حکومتوں کا محل نظر ہے. لوگوں کو بہت زیادتی نہیں کرنا چاہیے لیکن مسنون طریقے سے, اور اللہ کے نیک بندوں کو, دوستوں اور رشتہ داروں کو اللہ کی نعمت پر خوشی اور شکر کے لیے کھانا کھلانے میں شرعاً و اخلاقاً قانوناً کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا شکر و سپاس, بزرگی اور عظمت, کبریائی اور مجد ثابت ہے اللہ کے لیے جو کائنات کے پالنے والے ہیں. حمد یہ اللہ تعالی کی شایہ نشان تعریف کو کہتے ہیں. ایک مدح ہے, اس کے مقابلے میں ذم ہے یا ہیجو ہے, اور ایک حمد ہے, الگ تحقیق حمد سے بڑھ کر تعریف نہیں. اس لیے کہتے ہیں حمد محمود کے لیے لائق ہے, قابل تعریف کے لیے, اور وہ اللہ ہے. شکر بإزائے نعم ہے, لیکن حمد للمنعم والمحسن, منعم اور محسن, اظہر نعمہ او اظمرا, مفسرین کہتے ہیں نعمتیں نظر آ رہی یا نہیں نظر آ رہی. ہم خود پیدا ہوئے ہیں لہ الحمد, آسمان و زمین پیدا ہے لہ الحمد, اللہم لک الحمد, انت قیم السماوات والارض ولک الحمد, انت رب السماوات والارض ولک الحمد, انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق. الحمدللہ رب العالمین. پانچ سورتیں قرآن میں ہیں جن کے شروع میں الحمد ہے. ایک فاتحہ, دوسری انعام, تیسری کاف, چوتھی سبا, پانچویں فاطر. اور ہر حمد سے ایک مسئلہ ثابت ہے. الحمدللہ یہ تخلیق کے مسئلے کا اثبات ہے, رب العالمین یہ ربوبیت ہے, الرحمن الرحیم شہنشائیت ہے, مالک یوم الدین قیامت ہے. تو الحمدللہ کی تشریح بقرہ سے لے کے آخر مائدہ تک ہے ایک قول کے مطابق. اور رب العالمین کی تشریح انعام سے لے کر کے آخر اسراء تک ہے. اور الرحمن الرحیم کی تفسیر سورۃ کاف سے لے کے آخر احزاب تک ہے. اور مالک یوم الدین سورہ سبا و سورہ فاطر سے آخر قرآن تک, وقوع قیامت, قیامت برحق ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں, کمالات, عظمتیں, بزرگیاں, بڑائیاں ثابت ہے اللہ کے لیے. اللہ کا تعارف پہلے ہو گیا, وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والنعوتیہ. اور رب العالمین جو پالنے والے ہیں کائنات کے, عالمین عالم کی جمع ہے. عالم ایک تو دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے, لیکن درمیان میں عالم رویا بھی ہے جس کو عالم منام بھی کہتے ہیں, عالم برزخ بھی ہے, عالم مثال بھی ہے. صدر الدین شیرازی نے کتاب لکھی ہے الاسفار الاربع، صدر الدین شیرازی نے، اس کا نام یہ بھی ہے الحکمت المتعالیہ، سات جلدوں میں ہے، اس میں عوالم پر بحث ہے. بعض کہتے ہیں کہ دنیا عالم ناسوت ہے اور اس کے بعد عالم ملکوت ہے اور پھر عالم جبروت ہے اور سب سے بڑھ کر عالم لاہوت ہے. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال بھی ٹھیک ٹھاک مولوی ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، بے انتہا. فرمایا مجھے پتا ہوتا کہ دیوبند کی چٹائیوں پر بیٹھا ہوا آدمی مصر اور انگلینڈ کے اساتذہ سے بڑھ کر علم رکھتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ولایت جانے کی، میں دیوبند میں مولانا انور شاہ سے پڑھ لیتا. افسوس وہاں سے آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ روئے زمین پر مولوی کے نام سے ایک شخصیت ہے جن پر خدا نے دنیا اور دین کے سارے علوم کھولے. آپ جانتے ہیں کہ ایسا شخص جو علامہ کی ڈگری باہر ملکوں سے لے چکا ہو، فارسیات کا امام ہو اور نہایت جرأت کا شاعر ہو، فی البدی کلام ہو اس کا، وہ کتنا دلیر اور جری ہوگا. چنانچہ کشمیر کمیٹی بنی تھی مقبوضہ میں، تو مقبوضہ ہی تو ایک ہی کشمیر تھا، اور اس میں صدر ڈاکٹر اقبال تھا اسٹوڈنٹس کے شکار کرنے کے لیے، اور کشمیر کمیٹی کے ممبران کل ہم قادیانی مرزائی تھے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ کی غیرتی طبیعت کہاں برداشت کرتی. آپ نے کشمیر کے مہاراجہ کو خط لکھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر میں قادیانیت پھیل رہی ہے جو دجل ہے اور لفظ ہے، نبی آخر الزمان سے بغاوت کا شاخصانہ ہے. مہاراجہ نے خط ڈاکٹر اقبال کو دیا، ڈاکٹر اقبال نے شاہ صاحب کو جواب لکھا کہ مجھے حیات عیسیٰ اور ختم نبوت جو مولوی تشریح کرتے ہیں اس پر کچھ اشکال ہے، اگر اس کے جواب دیے جائیں تو میں واپس آ سکتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے فی الفور جواب لکھا کہ آپ کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائے اور میں بھی دارالعلوم دیوبند سے لاہور روانہ ہو رہا ہوں، لیکن روانہ ہوتے وقت نبی آخر الزمان پر ایمان بحال کرے، اگر راستے میں موت آئی کئی کافر موت نہ مانو. اقبال کہتے تھے اس جملے نے مجھے ہلا دیا تھا کہ شاہ صاحب کو کوئی کھٹکا ہی نہیں، ان کو کیوں کھٹکا ہوگا، وہ تو امام تھے. لاہور انجمن حمایت الاسلام کے دفتر میں گفتگو ہوئی چودھری افضل حق، مولانا حبیب الرحمن شیروانی اور بڑے بڑے اکابر، مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید دہلوی، اکابر ہند سب موجود تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی. اقبال نے اظہار کیا کہ میں اس کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں اور میرا ایمان خاتم النبیین پر اور حضرت عیسیٰ مسیح کی حیات پر الحمدللہ محکم ہو گیا. وہ چلے گئے، کچھ دیر بعد دوبارہ آئے، شاہ صاحب سے ملنا ہے. چودھری افضل حق نے کہا باہر بیٹھو، باہر بیٹھو. لوگ سارے حیران ہو گئے. علماء نے کہا بھائی شاہ صاحب تک آنے تو دے. کہا نہیں، شاہ صاحب تک نہیں پہنچنا، شاہ صاحب کو اور تنگ نہ کریں. اقبال نے کہا اگر کچھ کمی باقی ہے تو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. شاہ صاحب نے کہا آنے دے. اقبال نے کہا حضرت کیا کمی رہ گئی؟ کہا آپ کو اعتماد کر کے جو لاکھوں اسٹوڈنٹس کالجوں کے اسکولوں کے یونیورسٹیز کے مرزائی ہوئے ان کا ذمہ دار کون؟ اقبال نے کہا میں ذمہ دار. واپس چلا گیا, انٹرویو دیا اور تمام اخبارات روزنام چو ہفتوار مہناموں سب کو کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے میری برات اور اعلان, روئے زمین کے سب سے بڑے عالم مولانا انور شاہ سے میری گفتگو بھی, انہوں نے ہر طرح میری تسلی کی اور میں نبی آخر الزمان کو اس تشریح سے مانتا ہوں جو جمہوری امت نے 1400 سال کی اور عیسیٰ مسیح اپنی اصلی حالت میں قرب قیامت میں آئیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نہ نبی ہے نہ مجدد ہے نہ ملہم ہے نہ محدث ہے, وہ فراڈ ہے, ناکار آدمی ہے. اور تمام اخبارات کی کٹنگ لے آئے, یہ فلاں اخبار یہ فلاں اخبار اتنا سارا. شاہ صاحب کو کہا یہ بیان دے دیا. شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو اقبال نے کہا اب میں رات کا کھانا پکاؤں, اجازت ہے؟ شاہ صاحب نے کہا اجازت ہے. ہمارے بزرگوں نے کیسی محنتیں کی, لوگوں کو بنانے میں کیسے زور لگایا ہے. اللہ اللہ, ان واقعات کی تفصیل دیکھنی ہو تو ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی رحیم یار خان میں جمعیت علماء کے ذمہ دار ہیں. وہ اسی خاندان کا خانوادہ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے لگایا ہے. یہ نام ہے کتاب. آج کل پتہ نہیں کیا ہے تکفیری فتنہ اس طرح کچھ نام رکھا گیا, لیکن میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ اس طرح نام ہے. اس کتاب میں اقبال اور شاہ صاحب کی یہ گفتگو, انجمن حمایت الاسلام میں مکالمہ, شاہ صاحب کا اقبال کو متاثر کرنا, اقبال کا بار بار آنا جانا, اخبارات میں بیانات دینا اور حضرت مولانا انور شاہ کے بارے میں کہنا, کہ حضرت شاہ صاحب سے میرے مختلف علوم میں بحث ہوئی. میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ گزشتہ 505 صدیاں اور 500 سال شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. اتنا وسیع الاطلاع محقق راسخ عالم کوئی نہیں آیا. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں, یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں, پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی, گرچہ وہ کشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر, یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. حرم شریف میں ایک دکتور ابراہیم اخدر, وہ میرے پاس آیا, بیٹھا رہا, گپ شپ لگائی, شیخ کیف الحال کیف الصحائے. میں سمجھ گیا کہ اصل بات کوئی اور ہے جس کے لیے یہ بیٹھ گئے. اس کے بعد مجھ سے پوچھا یہ حضرت مولانا انور شاہ کے متعلق علماء دیوبند کچھ غلو نہیں کر رہا ہے؟ ہندوستان کا عالم ہے, دو چار مرتبہ مصر آئے ہیں اور آستانہ گئے ہیں استنبول، چار مرتبہ یہاں حرمین آئے ہیں، بس یہ سارا علم ہے ان کا. میں نے کہا آپ تسلی سے بیٹھ جائیں گے، میں کچھ کلام کروں گا. میں نے کلام کیا اور میں نے ان کو کہا دنیا میں کتنی حدیث ہے؟ کہا لاکھوں کی تعداد ہے. کتنی کتاب ہے؟ میں نے کہا 1.25 لاکھ سے حدیث کی کتابیں زیادہ ہیں. میں نے ان کو کہا یہ چار حدیثوں پر شاہ صاحب نے انگلی رکھی ہے کہ یہ نہیں ہے، ابن حجر کو پتا ہے اور اس کو خامخا لا رہا ہے. میں کوئی ماں کا بیٹا دکھا دے کہ یہ ہے تو ہمارا غلو ثابت ہو جائے. وہ کہتے ہیں میں جیسے جیسے تحقیق کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھ سے انور شاہ کا زرولی بنا لیا. شام کو مجھے کہا آپ نے ایسا بہترین جواب دیا کہ تفسیر ابن عاشور 33 جلدوں میں، آج ہی آپ کو انعام لا کے دیتا ہوں. تفسیر ابن عاشور 33 جلد اعلی طبعات مغربی کمرے میں لے کے آیا. میں نے کہا یہ شاہ صاحب کے ذکر خیر کی کرامت ہے. ویسے ہی تذکرہ کرو تو کتابیں برسنا شروع ہو جائے گی. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی. سب خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں. رب العالمین، رب یا رب کے معنی آتے ہیں پالنا. ربیب کہتے ہیں پروردہ کو، ربیبہ. آپ جب شادی کر کے بیوہ عورت سے سابقہ خاوند کی بیٹی آئے گی وہ آپ کے ہاں ربیبہ ہوگی. اور ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور جس کی آپ پرورش کریں گے وہ مربوب ہے، اے مرزوق. رب کا اطلاق غیر خدا، رب المال، رب السلام، رب الدار فقہ کے اندر ہو چکا ہے. وجمعہ ارباب، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام جیل میں تقریر کر رہا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، بہت ساری درگاہیں اور بابڑے، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلے زوراور ہے. حسن چواہی دید لعجزا، حسن چواہی دید لعجزا، او پواہد صورت بے سیار دے رب زمان. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا. ولم یکن له ولی من الذل، اس نے دوست اس لیے نہیں بنائے کہ اس کو حاجت ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرض دے تو حاجت، احد لیس کا مثلی صمد لیس کا فضلی. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں. اگر دنیا کے عالمین مراد ہو تو چونکہ مخلوقات بہت زیادہ ہے، حشرات الارض علیحدہ ہے، جنات علیحدہ ہے، انسان علیحدہ ہے، حلال جانور علیحدہ ہے، مردار جانور علیحدہ ہے، یہ بھی علیحدہ علیحدہ عالم مانے جا سکتے ہیں. ایک بچے کو ماں کے بطن میں کیسے خوراک ملتا ہے، وہی ماہواری کا خون صاف کر کے غذا تیار ہوتا ہے. وہی بچہ جب باہر آتا ہے تو چھاتیاں ہری ہو جاتی ہے اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت دودھ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے جیسے جیسے ایسے اس کا رزق اور اس کے خزانے پیدا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یا رب العالمین، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، عظمت اور کبریائی ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. وجود کے اعتبار سے لفظ اللہ کافی ہے، لیکن تعارف کے لیے افعال چاہیے. تو وہ ایسا رب ہے کہ کائنات کی ضروریات پوری کرتا ہے. تو کسی کو یہ کہنا کہ فلاں بابے نے دانا ٹھیک کیا، فلاں بابے نے آنکھوں میں روشنی پیدا کی، فلاں بابے نے بیٹا دے دیا، کذاب ناشر، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا. خدا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. فرمائے ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے جو رب العالمین ہے اور جو حمد و ثنا کا واقعی لائق ہے. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان پر 17 حملے کرنے پڑے. 17ویں حملے کامیاب ہوئے اور سومنات تس نس ہوا، اور اللہ نے بادشاہ اسلام کو فتوحات عطا کی. جب واپس چلا گیا تو غزنی میں اجلاس بلایا. اس اجلاس میں حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھے اور ان کے استاذ بھی موجود تھے جنہوں نے ان کو لاہور بھیجا ہے. یہ ایک زمانہ ہے. حضرت صاحب کو محمود غزنوی لے کے آئے لاہور، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. سلطان نے کہا کہ مسلمان بہت کم ہے ہندوستان میں اور ہندو بہت زیادہ ہے. اگر آپ حضرات مجھے متفق فتویٰ دیں تو بس میں ہندوؤں کو قتل عام کرتا ہوں اور ان کو ختم کر دیتا. کوئی ضرورت نہیں، بتوں کو پوچھتے، گائے کا پیشاب پیتے، گندے لوگ ہیں، ناکارا. اس مجلس میں حکیم سنائی بھی موجود تھا، جس کا یہ کلام میں پڑھتا ہوں، ننیا زد بلا در، یہ ان کا کلام ہے حکیم سنائی کا. مغرب کی نماز کا وقت ہوا، بادشاہ نے حکیم سنائی کو کہا آپ مغرب پڑھائے. حکیم سنائی جب آگے ہوا تو اس نے کہا الحمدللہ رب المسلمین. تو بادشاہ نے آواز دی رب العالمین. سلام پھیرنے کے بعد حکیم سنائی نے کہا نہیں چھوڑ رہے ہو رب المسلمین، جب رب العالمین ہے تو پھر رہنے دو، اس دنیا میں سب لوگ آباد ہوں گے، قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج علیحدہ ہو جاؤ، جرائم پیش آؤ. اس طرح بادشاہ کو سمجھایا کہ بغیر جہاد کے قتل عام کو فار کا جائز نہیں. علماء نے اور اولیاء نے، دینی حضرات نے ہمیشہ امن، اعتدال، میانہ روی تعلیم فرمائی. کبھی بھی انتہا پسندی، دہشت اور وحشت کو کی حمایت نہیں فرمائی. سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے، وہی مہربان اور وہی رحم والے. تو الحمدللہ یہ ذات ہے، رب العالمین افعال ہے، الرحمن الرحیم صفات ہے، مالک یوم الدین ذکر المعاد ہے، وہ مالک ہے روز جزا کے. چونکہ دنیا کے اعمال کا بدلہ ادھر ملنے والا ہے تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے، یوم التغابن ہے، یوم التناد ہے، یوم الحشر ہے، یوم النشر ہے. بہت سارے احوال پیش آئیں گے. ان الساعة آتیۃ، ساعة، لمحہ، وما امر الساعة الا کلمح بالبصر او ہوا اقرب، آنکھ کے جھپکنے میں قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. کہتے ہیں قیامتیں تین ہیں، ایک صغرا ہے خود مرنا، ایک وسطی ہے اعزاء و اقربا کا مر جانا. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیا رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. من مات فقد قامت قیامته، حدیث میں ہے جو مر گیا اس پر قیامت آئی گئی. اور ایک تفصیلی قیامت ہے جب حشر نشر ہوگا، آسمان و زمین تس نس ہوں گے، جب اولین و آخرین جمع ہوں گے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، وہ قیامت کبرا ہے. اللہ روز جزا کے مالک ہے، یعنی قیامت قائم کرنا خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے، قیامت قائم کرنا اللہ کی حکمت متعالیہ کا تقاضا ہے، قیامت کے دن جزا و سزا دینا اللہ کے عدل فضل اور قدرت مبینہ کا کرشمہ ہے. اللہ ہر وقت مالک ہے، اب بھی ہے، آسمان کا بھی زمین کا بھی. لیکن دنیا میں تو تھوڑے تھوڑے مالک ہوتے ہیں نا، یہ تپائی میری ہے، یہ آپ کی ہے، یہ گھر ان کا ہے، یہ ان کا ہے. جب سب لوگ تباہ و برباد ہو جائے اور میدان حشر و نشر قائم ہو جائے، آسمان و زمین ختم ہو جائے، تو اللہ کہے گا لمن الملک الیوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا نہیں جو جواب دے. خدا خود کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کا ملک ہے، سلطنت ہے، جو اکیلا ہی زوراور ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. وقوع قیامت عقلاً نقلاً ثابت ہے. عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، وہ مظلوم پٹتا چلا جا رہا ہے اور اس ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے. کوئی دن ہونا چاہیے کہ اس ظالم کو مونڈے سے پکڑے اور اس کے گلے میں رسہ ڈالے، اس کو گھسیٹے اور اس مظلوم کے آنسو پوچھے، اس کی فریاد رسی کی جائے اور اس کو مظلومیت کا صلہ دیا جائے. اس لیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب کا ایک دن ہو. اور پھر انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات، وحی کی برسات، قرآن کی آیات، اسلامی بینات، سب اٹل ہے کہ قیامت برحق ہے. اس لیے کہتے ہیں قیامت ثابت ہے عقلاً نقلاً، دونوں طرح ثابت ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ نقلاً ہے عقلاً نہیں ہے، بے وقوف. وہی عقل تقاضا نہیں کر رہی کہ جو ظالم ایک ایک آدمی کسی میں 110 قتل، 90 قتل، 100 قتل، اس کو اگر سزا دیں گے تو وہ تو ایک ہی دفعہ قتل ہوگا، اس نے 90 قتل کیے. لا يموت ولا يحيا، ایسا جہان قائم ہوگا، اس کو مرنے نہ دے، ایک دفعہ مارے پھر زندہ کر کے پھر مارے اس کو. معتزلہ احمقان زمانہ. مالک یوم الدین. سائنسدان کہتا ہے کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے اور ہائیڈروجن اور نائٹروجن گیسز وہ بڑھ رہی ہے جو مہلک ہے. جب یہ آکسیجن ختم ہو جائے اور زہریلی گیسز بڑھ جائے تو خود بخود لوگ جہاں کہیں ہوں گے وہاں ان کی جانیں نکلے گی اور زمین کو اتنے بڑے جھٹکے لگ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قرآن کہتا ہے کہ قبریں ادھیڑ دی جائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے دوڑیں گے اڑیں گے جیسے رنگین اون کے ٹکڑے اور گال. لا الہ الا اللہ. تو سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگوں کے سانس لینے میں دقت آ رہی ہے، ایسے گیسز کارخانے چھوڑ رہی ہے، فیکٹریوں سے ایسے ریلے نکلتے ہیں، گاڑیاں ایسی گندی ہوائیں چھوڑتی ہے، یہ ساری فضا میں جمع ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، اور یہ آکسیجن کو نقصان دے رہی ہے. دوسری طرف سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو کرے ہیں، آسمان کا کرا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، یہ ٹکرا رہا ہے، قریب ہو جاتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں، حکم نہیں ہے نا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان و زمین ٹکرائے جائیں گے، نئی زمین آ جائے گی، نیا آسمان آ جائے گا. نئی زمین اس لیے آئے گی کہ اس زمین پر ظلم ہوا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عدل ہو جائے. اس کے ہونٹ سرخ ہے، اس کا جامہ خون سے لت پت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ قتل ہوتا ہے عدالت وہاں نہیں لگتی، عدالت کی جگہ اور ہوتی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اور وہ سماوات، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، اس کو تماشا دیکھ رہا تھا، یہ بھی جرم ہے. اس لیے اللہ نے اس غصے میں دونوں کو ختم کیا، نئی زمین اور نئے آسمان برپا ہو جائیں گے، اور اب اللہ خود عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق متمکن ہوں گے، اور کائنات کے درمیان عدل ہوگا و فضل ہوگا. ایاک نعبد، آپ ہی کی تو ہم عبادت کرتے ہیں. التعبد، التذلل، انتہائی تواضع عبادت کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھ دنیا چھوڑ دی، اللہ اکبر، ہاتھ صحیح طرح اٹھایا کرو، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کیا مرض لائے کہ نور الازا دیکھو، قدوری دیکھو، کنز دیکھو، کچھ شرم کرو، اپنی کتابوں سے بیزار ہو. سب نے لکھا الا شحمتیل اذنین، یہ تیرے اذنین ہیں، یہ شحمتین ہیں، یہاں تک اٹھائے، ٹچ کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کے برابر کر لے. ہاتھ نہ بالکل کھلے ہو، یہ رکوع کی حالت ہے، تفریج الاصابع، نہ بالکل بند ہو، یہ سجدے کی حالت ہے. تنشر الاصابع، انگلیاں اپنے حال پر چھوڑو، معمولی فرق. اور انگوٹھے کان کے نرموں کے سیدھ میں اٹھاؤ، مرد اور عورتیں کندھوں تک. نمازیں صحیح طرح پڑھا کرو، اپنی کتابوں پر خود عمل کرو. ہماری کتابیں جچی تلی، ہماری کتابیں ساڑھا پلہ بھاری ہے. الحمدللہ جہان میں ایسی فقہ نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی. میں طلبا کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، بھائی یار رابعہ تک پڑھ چکا ہے، فقہ پوری ہو رہی ہے، یہ ثالثہ و ثانیہ معمولی درجات ہیں، کون سا درجہ ہے جس میں فقہ کی کتاب نہیں ہے؟ کوئی ایسا اٹھائے گا، کوئی ایسا کر دے گا؟ نہیں. اپنے آپ کو تول ترازو سے سیدھا کرو، پیر نہ بہت کھولو اور نہ بالکل بند رکھو، پنجے اور جو ہے نا ایڑیاں سیدھ میں کرو، اور درمیان میں چار انگلیوں کے برابر فاصلہ چھوڑو. یہ نہیں کہ ہر نماز کے وقت آپ نیچے جا چار انگلیاں، یہ کسی نے نہیں کہا، بس تہذیب سے کھڑے ہو جاؤ. اور جب ہاتھ بالکل صحیح طرح اٹھا لے تو اس کے بعد کہو اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کو جھٹکا نہ دو، ہاتھ سیدھے باندھو، اور ہاتھ باندھتے وقت انگوٹا اور چنگلی اس کا ہلکا باندھو بائیں ہاتھ کی کلائی پر، اور تینوں انگلیاں اوپر لے آؤ، اور یہ انگلیاں لٹکاؤ نہیں، دائیں ہاتھ کے نیچے کرو، بس اب تحت سر ہو ہی گیا، سنت جگہ پر. نہ کنڈ زویا وے سخو بویا، پخپلا فقہ بان اخپلا عمل ہو گئی، فلو کتابوں تم شاگڑی دے نہ سکا ہوئی دے. ہدایہ اور فتح القدیر اور بہر اور نہر اور تبیین اور ہندی اور سب بھرے پڑے، یہ سب ایک جیسے لکھ رہا ہے الحمدللہ. ایک اس کا بہت خیال رکھو، دوسرا دعا مانگنے کا جب وقت آ جائے تو شوق سے ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں پھر درمیان میں داڑھی میں کنگھی ہو جاتی ہے، کہیں کان میں اچانک کوئی کیڑا آ جاتا ہے. انہا خلصۃ الشیطان یختلصھا عن دعائکم وصلاتکم، الاختیار میں حدیث ہے، یہ شیطان تمہاری نماز اور دعا کا سکون خراب کر رہا ہے. اور تفصیل سے دعا مانگو، خوب دیر تک مانگو. اد دعا مخلے باد، دعاؤں میں ہاتھ جسم سے دور کر لو، بہت زیادہ بھی نہ اٹھاؤ، بہت نیچے بھی نہ بٹھاؤ، سینے کے سیدھ میں صحیح ہے، بالکل ملاؤ بھی نہیں، بالکل کھولو بھی نہیں، درمیان میں معمولی سی مسافت ہو. اور حدیث میں ہے فاسألوا عن بطونی اکفکم، ہتیلیوں سے مانگو، یعنی ہتیلیوں کو دیکھتے رہو، ادھر ادھر مت دیکھو. دعا میں اطمینان، وقار، سکون. ابتدا میں قدر گرانی ہوگی، انشاءاللہ جب صحیح دعا مانگیں گے پھر دعائیں دیں گے، پھر دعائیں دیں گے کہ ہمارے ایسا استاذ تھے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. کیوں؟ اسی سے تو بنیں گے آپ، یہی سے تو بننا ہے، یہی آگے بڑھنا ہے. ذوالنون مصری، جن سے امام شافعی دعا کی درخواست کرتے تھے، سردی کا موسم تھا، سخت ترین برف گر رہی تھی، کمبل اوڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ اٹھایا، حق تعالی کی طرف سے الہام آیا کہ اے بے حیا، میں نے دونوں ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی، تو نے ایک ہاتھ کھڑا کیا ہوا، زندگی بھر روتے رہے دونوں ہاتھ. خدا کا شکر ہے اللہ نے دونوں ہاتھ دیے. تسلی سے، آرام سے، راحت سے، ایمان کی دعا، اعمال کی دعا، زندگی کی دعا، صحت کی دعا، والدین کے لیے، اقربا کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اساتذہ و مشائخ کے لیے، شہر اور ملک کے سکون کے لیے، قیام امن کے لیے، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے، جن جن ملکوں میں مسلمان پریشان حال ہیں، ان مصیبت زدہ و غم زدہوں کی مظلومیت فریاد رسی کے لیے. کتنے پریشان ہیں ہم، کتنے غم ہیں ہمارے اوپر. تنہا مداغ داغ شد پم بکجا کجا نہما، ہر طرف سے ہم زخم زخم ہیں. آپ دعا سے ہی نہیں مانتے. ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ضمیر مفعول مقدم ہے تخصیص کے لیے، یعنی آپ ہی کی عبادت کریں، ورنہ نعبد کا ہو سکتا تھا ونستعین کا، لیکن ایاک، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ذرا بات سنو، کہتے ہیں عبادت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، کم، کیف اور این. کتنی؟ یہ شریعت بتائے گی، دو رکعت، چار رکعت. کیسے؟ طریقہ شارع علیہ السلام کو. اینا، کس وقت؟ بدتی تینوں میں آساد ہے، ان کے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں وہ جادہ قویمہ سے ہٹا ہوا ہے. کم، کیف اور این، یہ تینوں موجود ہو تو عبادت ہوگی، ورنہ بدعت ہوگی. التعبد هو التذلل، لغت میں لکھا ہوا ہے. ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. اس لیے اسلام میں نبی کی بھی عبادت نہیں ہے، نبی کے طریقے پر ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہے، لیکن نبی معبود نہیں ہے، اور نہ نبی کے کوئی طریقے عبادت ہے. جو طرق ہے وہ اتباع کے لیے، تعلیم کے لیے، تلقین کے لیے. جب عبادت خالص مخلص اللہ کی ہے تو وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. محتاج ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے. اسباب کے ذریعے، قلم دے دو، سالن دے دو، کچھ پیسے دے دو، یہ اسباب ہے. تخت الاسباب، ایک دوسرے سے استسال، یہ استعانت بغیر اللہ نہیں ہے، نہ ممنوع ہے. استعانت بغیر اللہ، بدون الاسباب. معین الدین اجمیری، زمین و آسمان تیری. اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میری ہے. یہ معین الدین چشتی کو دے رہا ہے. کبھی کہیں گے نفلان کے خان دزوی د پارا او جولئی پغاڑا دیوانہ بابا لا زبا دیوانہ بابا کوم زرا زامن رو باسی اس فیکٹری لا گولی ہے غلط سلط نظریات ہر قوم میں ہیں. عالموں کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح فرمائیں. جس طرح عبادت میں کسی نبی اور ولی کو معبود درجے کا دخل نہیں, اس طرح استعانت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. جو کسی درگاہ, کسی ولی, کسی حی میت, کسی شہید پری بھوت کے بارے میں یہ تصور کرے وہ اسلام کے خلاف جائے گا, اسلام اس کی حمایت نہیں کرے گا. میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی, کیونکہ صراط ثم یوزع الجسر علی زہرانِ جہنم, ایک پل صراط وہاں لگنے والا ہے, تو اس سے پہلے پہلے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. الصراط المستقیم هو مسلک اہل سنت والجماع. البریہ من الافراط والتفرید, الملعان من الاعتدال والقصد. صراط مستقیم علی تحقیق اسلام ہے. صراط مستقیم علی تحقیق مذہب و اہل سنت والجماع ہے, جو صحابہ کا مذہب ہے, تابعین کا ہے, اتباع کا ہے, مفسرین, محدثین و فقہا کا ہے. اہل السنہ والجماع, پیغمبر نے کہا ہے ما انا علیہ واصحابی, اور بعض کتابوں میں ہوا اہل السنہ والجماع کا لفظ بھی آیا ہے. الملل والنہل شیرستانی شان ورشاہ نے کہا ہے ہوا متثبت فی النقل, وہ نقل کرنے میں مضبوط ہے, ضرور کئی طریق دیکھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ آپ نے انعام فرمایا ان پر. انعام یافتگان, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. چار اصناف ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ان پر خدا کی نعمتیں ہوئی ہیں, اللہ ہمیں انہی کا راستہ نصیب فرما, کیونکہ ان کے راستے سے جو چوک گئے تھے. فباؤ بغضبنا علی غضب یہود غیر المغضوب علیہم, نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا, اول الضالین, اور نہ ان لوگوں کا جو دلو وادلو ودلو ان سوائے سبیل, بٹک گئے, بٹکتے رہے, بٹکاتے رہے لوگوں کو رائے راست سے. اللہ اکبر و کبیرہ. الحمدللہ, علم الذات رب العالمین, علم الافعال, الرحمن الرحیم علم الصفات, مالک یوم الدین علم المعاد, ایاک نعبد بیان تعبد, ایاک نستعین ذکر استعانت, اہدنا الصراط المستقیم دعا, صراط الذین انعمت علیہم ذکر الموافق, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذکر المخالف, اور ان سب کے خلاف اللہ سے مدد. آمین. یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. روح المانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے ادھر ایک شعر لکھا ہے. شعر کا حاصل یہ ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی جو اللہ نے خود تعلیم کی. فرماتے ہیں لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا, لو لم اگر آپ یہ نعمتیں اور احسانات ہمیں نہ دیتے اپنے بحر جود و کرم سے تو یہ دعا آپ ہمیں کبھی بھی تعلیم نہ فرماتے. یہ دعا تعلیم اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح دینا چاہتے ہیں. یہ پہلی نظر علی الفاتحہ ہے. دو انظار ہوں گے, ایک نظر ثانی اور ثالث. کوشش ہے کہ دونوں اکل ہو جائے. بحاظ القدر نکتف اليوم وللہ الحمد اولا و آخرا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و اصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. يا الله ورنا شس قبول مقبول فرما. شركاء اور شریکات کا دل و دماغ روشن فرما. مشکلات حل فرما. پریشانی عرف دفع فرما. ہر طرف امن خوشگواری حفاظت کا دور دورہ فرما. تکالیف رنج غم صدمے بے امنی و بد امنی دور فرما. دین کے اہل دین کے علماء کی طلباء کی مساجد مدارس اہل حق کی حفاظت فرما. آنے جانے والوں کے راستے پر امن فرما. اپنے حفظہ و معاقبات ان کی حفاظت کے لیے معمور فرما. انجام بخیر و عافیت فرما صلی اللہ تعالی. آج محمد انور شاہ کی والدہ اور بہنیں سرحد سے روانہ ہو رہے ہیں. کچھ اور بھی حضرات ہیں, دعا فرمائیں. اللہ تعالی راستہ پر امن فرمائے اور سفر آسان فرمائے اور بخیر و عافیت نصیب فرمائے. جہانگیرے میں جو بعض ضروری کام ہو رہے ہیں اللہ اس میں بھی ہماری مدد فرمائے. یہاں بھی اکثر المدارس میں, نوری آباد میں, مختلف جگہوں میں مختلف کام ہیں. ہمارے ساتھیوں کی اللہ حفاظت فرمائے, اجر و ثواب نصیب فرمائے اور سب کاموں میں اللہ خاص مدد عنایت اور فضل شامل حال فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.